इस्लामिक वॉइस डिजिटल साउंड स्टूडियो पाकिस्तान में इस्लामिक रिकॉर्डिंग के लिए मुनफरद इदारा तिलावत हमदोनात नज़्म और तकरीर डिजिटल स्टूडियो में और दीनी इज्तिमाआत की स्टूडियो क्वालिटी में रिकॉर्डिंग और ऑडियो कैसेट्स को सीडी में कन्वर्ट करवाने के लिए मयारी इदारा इस्लामिक वॉइस राबता के लिए पोस्ट बॉक्स नंबर 1503 निशाताबाद फैसलाबाद फ़ोन नंबर 0333-6525-3700
ولا رسول بعده ولا رسالة بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر الامام فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه
دوستو بزرگوں دوسری دفعہ آپ کے شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے دوسری دفعہ آپ کے شہر میں آنے کا اتفاق ہوا ہے پہلی دفعہ جب میں یہاں حاضر ہوا تو میں نے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے متعلق کچھ عرض کیا تھا ہر مسلک کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے مسلک کی وضاحت کرے اور اپنے ساتھیوں کو اپنے مسلک کے متعلق آگاہ کرے میں نے یہ عرض کر دیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں سے اہل سنت والجماعت حنفی مسلک پر لگا دیا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا کہ حضرت آپ کی سنت کیا ہے تو آپ نے فرمایا میری سنت یہ ہے کہ سینے کو کینے سے پاک رکھا جائے اہل سنت والجماعت مسلک میں جہاں اور ہزاروں خوبیاں ہیں ایک سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ ہمارا مسلک کینے سے پاک ہے جب ہم ارد گرد نظر یاد کسی نہ کسی کینے پر ہے کسی کو نبی کے صحابہ کے خلاف حسد ہے کسی کو اہل بیت سے حسد ہے کسی کو ائمہ مجتہدین سے حسد ہے کسی کو حضرات محدثین سے حسد ہے کسی کو اولیاء اللہ سے حسد ہے کسی کو علماء امت سے حسد ہے لیکن ایک مسلک اہل سنت والجماعت وہ مسلک ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے اس گندگی سے پاک رکھا ہے اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ علاقہ جسے پاک و ہند کہتے ہیں یہاں دین اسلام لانے والے جتنے بزرگ گزرے ہیں وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے بزرگ تھے وہ حضرت سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ہوں बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हों, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह हों, हजरत शाह वलीउल्लाह साहब मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह हों, हजरत मुजद्दिद अलफसानी रहमतुल्लाह अलैह हों, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह हों, आप तारीख में जिस बुजुर्ग का भी नाम पढ़ेंगे वो सब के सब अहले सुन्नत वल जमात हनफी मसलक से ताल्लुक रखने वाले थे। मेरे बुजुर्गों का ये कारनामा है इस मुल्क में, आपको जितनी इस्लाम की यहाँ रौनक नजर आ रही है ये सारे मेरे बुजुर्गों की मेहनत है। अहले सुन्नत वल जमात बुजुर्ग, एक बुजुर्ग आकर एक कुफरस्तान में बैठ गए लाहौर में, मिसाल के तौर पर हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, पूरा इलाका कुफरस्तान था, उन्हें मसल के अहले सुन्नत वल जमात और मसल के हनफी से आगाह किया, जितने लोग उनके हाथ पर मुसलमान हुए वो भी सब हनफी थे। तो हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ किया वो ये था कि कुरान पाक सुना सुनाकर काफिरों को मुसलमान किया, लेकिन इसके बिलमुकाबिल जब ये दोस्त आए तो इन्होंने जो कुछ किया, मेरी पिछली तकरीरों के बाद आते ही मुझे ये एक पंफलेट अब दिया गया है, इसका नाम है तारीफ अहले सुन्नत। तारीफ अहले सुन्नत, दिलचस्प इल्मी मुकालमा एक मुहक्किक के कलम से। ये लिखता है कि ये मुहक्किक आलिम जो हैं जमात अहल हदीस पंजाब के बुलंद पाया आलिम और मुहक्किक हैं, इस रसाले को मुफ्त तकसीम करना ये हमारी जमात का फर्ज है। अब इसमें क्या है, मैंने भी अहले सुन्नत वल जमात की तारीफ की थी और इसका मफहूम आपके सामने वाजे किया था, लेकिन आप सुने, सफा 5 पर लिखते हैं, किस कदर अफसोस की बात है कि ईसाई और मिर्जाई जो काफिर हैं वो तो अपनी निस्बत अपने नबी की तरफ करके ईसाई और अहमदी कहलाएं, और आप मुसलमान होते हुए अपने नबी को छोड़कर अपनी निस्बत इमाम की तरफ करें और हनफी कहलाएं, क्या ईसाई और मिर्जाई आपसे अच्छे ना रहे जिन्होंने कम से कम निस्बत तो अपने नबी की तरफ की। क्या मैंने किसी पिछली तकरीर में, और जैसा हजरत ने फरमाया मुझसे पहले तो इस मौजू पर यहां तकरीर हुई नहीं, मैंने किसी गैर मुकल्लिद के बारे में ये कहा था कि उनसे मिर्जाई और ईसाई अच्छे हैं? लेकिन आप अंदाजा लगाएं, पहले एक झूठ घड़ा गया कि हमने अपनी निस्बत अल्लाह के नबी से तोड़ ली है। क्या वाकई आपको अपने नबी से कोई निस्बत नहीं? हमारा नाम है अहले सुन्नत वल जमात हनफी। जब हमने लफ्ज सुन्नत इस्तेमाल किया तो सुन्नत किसकी होती है? हमने अपना ताल्लुक किन के साथ जोड़ लिया? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ। जब हम अपने आप को अहले सुन्नत कहते हैं, हमारा ताल्लुक आका नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ है। अब झूठ बोल करके तुम्हारा ताल्लुक अल्लाह के नबी के साथ नहीं, और ये कहना कि तुमसे ईसाई और मिर्जाई अच्छे हैं, ये कुरान हदीस का हुक्म है? हमने जब अपने आप को अहले सुन्नत कहा तो हमारा ताल्लुक किन से जुड़ गया, और जब वही ताल्लुक सहाबा किराम से जुड़ गया। जब हनफी कहा तो इज्तिहादी मसाइल में किताबो सुन्नत की ताबीर और तशरीह की जब हमें जरूरत पड़ेगी, उस वक्त हम सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी तहकीक पर अमल करेंगे। ये तीसरा दर्जा है, अल्लाह के नबी से भी ताल्लुक है, नबी के सहाबा से भी, और सैयदना इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी। लेकिन ये झूठ बोल देना कि इनका ताल्लुक माज अल्लाह अल्लाह के नबी से नहीं, और फिर इस झूठ पर आगे ये सफा 6 पर लिखा है یہ لوگ جو اپنے آپ کو حنفی کہلاتے ہیں دو حدیثیں لکھی ہیں. لکھا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے باپ سے نسبت توڑتا ہے وہ کفر کرتا ہے اور اس پر جنت حرام ہے. یعنی دوسرے معنوں میں مطلب یہ ہے کہ حنفی کہلانا اور حرام زادہ کہلانا یہ ہم مانا بات ہے. کیا میں نے یا کسی ہمارے بزرگ نے بلکہ کسی طالب علم نے بھی کبھی غیر مقلدین کے متعلق یہ زبان استعمال کی؟ یہ بات تو اگر ہمیں ملی تو غلام احمد قادیانی کی کتابوں میں ملی. اس نے لکھا کہ جو شخص میری کتابوں کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا اسے حرام زادہ بننے کا شوق ہے، وہ ولد الحرام ہے. اب میں اپنے دوستوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ نام تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لینا اور جب ضرورت پڑے تو غالب مرزا غلام احمد قادیانی والی چرا کر لے آنا، کیا یہی اہل حدیث ہونے کا مطلب ہے؟ پھر اس سے آگے اسی کتاب میں یہ لکھتے ہیں، میں حیران ہوں کہ یہ کس بات کا جواب ہے. لکھا ہے سوشلزم ہو یا جمہوریت، حنفیت ہو یا شافیت، دیوبندیت ہو یا بریلویت، یہ سب اسلام میں اضافے ہیں جن کا اسلام بالکل متحمل نہیں. اسلام ایک خالص دودھ ہے جو ان عزموں کی پلید ملاوٹ کا روادار نہیں. آپ اندازہ لگائیں کیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تبلیغ کا یہی انداز اپنے ماننے والوں کو بتایا تھا یا یہ انداز غلام احمد قادیانی کا انداز ہے؟ کیا واقعی حنفیت اور شافیت پلید ہے، حنبلیت پلید ہے، مالکیت پلید ہے؟ اگر حنبلیت پلید ہے تقلید والے تو وہاں جا کر جو رو رو کر کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں ہم یتیم ہیں، خدا کے لیے جو زکات ہے وہ ہمیں دو. وہاں کے آئمہ حضرات تشریف لاتے ہیں تو اب ان کو اپنے مدارس میں لے جاتے ہیں، ان سے تقریریں کرواتے ہیں، اور جب تک وہ یہاں رہے شوق یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح یہ بزرگ کوئی بات حنفیوں کے خلاف کہہ جائیں تاکہ ہم اشتہاروں کی شکل میں پھر حنفیوں کو پریشان کریں. چنانچہ اب عبداللہ بن زید صاحب جب تشریف لائے ابھی اسی دورے پر تو مامو کانجن میں احسان الہی ظہیر ترجمان تھا. مامو کانجن والوں نے سوچا کہ اب سنہری موقع ہے، ہم ان سے کچھ سوال پوچھیں، ان سوالوں کے جواب میں یہ کچھ نہ کچھ تو حنفیوں کو کہیں گے نا. چنانچہ پہلا سوال انہوں نے پوچھا کہ جناب تقلید کے بارے میں آپ کا کیا مسلک ہے؟ انہوں نے فرمایا تقلید کے بغیر دین پر عمل کرنا مشکل ہے.
نعرہ تکبیر،
تقلید ضروری ہے. پھر انہوں نے باقاعدہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ کر تقلید پر استدلال فرمایا. جب وہاں منہ کی پڑی تو پھر پوچھنے لگے کہ جناب یہ رفع دین اور اونچی آواز سے آمین کے بارے میں مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جو رفع دین کر کے اور اونچی آمین کہہ کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی والی نماز ہے، اور جو آمین آہستہ کہتا ہے اور رفع دین نہیں کرتا وہ بھی اللہ کے نبی والی نماز ہے. یہ جواب دینے کے بعد انہوں نے ڈانٹا، فرمایا کہ لوگ اسلام سے بیزار ہو رہے ہیں اور تمہیں شرم نہیں آتی، ان فروعی مسائل پر لوگوں کو الجھانا چاہتے ہو. جب انہوں نے ڈانٹا تو پھر ان کو تیسرے سوال کی جرت اور ہمت نہیں ہوئی. تو اب آپ اندازہ لگائیں سوشلزم اس کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، مرزائیت کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، اور عیسائیت کے ساتھ ملا کر حنفیت کا ذکر، یہ پروفیسر عبداللہ کا لکھا ہوا پمفلٹ ہے بہاولپوری کا. میں نے وہاں بہاولپور میں پروفیسر صاحب سے یہ بات کہی تھی کہ دیکھیے ہم نفاق کو پسند نہیں کرتے، ہم تو اپنے مسلک کو کھلم کھلا بیان کرتے ہیں. جیسے حضرت نے فرمایا تمام مسلمان قادیانیوں کو کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جب تک حکومت سے یہ بات نہیں منوا لی اس وقت تک آپ چین سے بیٹھے نہیں بیٹھے. اگر واقعی پروفیسر عبداللہ بہاولپوری اور غیر مقلدین تمام شافعیوں کو کافر اور حرام زادہ سمجھتے ہیں، عیسائیوں اور مرزائیوں سے بدتر کہتے ہیں جیسا اس رسالے میں انہوں نے لکھا ہے، تمام مالکیوں کو، تمام حنبلیوں کو، تمام حنفیوں کو، اس وقت اسلامی ممالک کے جتنے صدر ہیں، جتنے وزیر ہیں، وہ سب کے سب مقلد ہیں. ایک ملک کا بھی کوئی صدر یا کوئی وزیر غیر مقلد نہیں.
نعرہ تکبیر.
تو میں نے کہا آئیے آپ اعلان کریں جنرل صاحب حنفی ہیں یا نہیں. آپ کے تمام وزراء اور مشیر جتنے ہیں ملک کے وہ حنفی ہیں یا نہیں؟ سعودی حکومت والے سارے حنبلی ہیں، مقلد ہیں. تو جتنے بھی آپ کے اسلامی ملک آج ہیں، یہ فتویٰ ان سب پر چسپاں ہو رہا ہے. میں نے غلام احمد قادیانی اور اس کی امت سے یہی سوال کیا تھا کہ دیکھیے سچ اور جھوٹ میں فرق یہ ہوتا ہے، سچی بات جو ہوتی ہے وہ ہر وقت کہی جا سکتی ہے. غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا ہے کہ جو میری کتابوں کو نہیں مانتا وہ حرام زادہ ہے. میں نے قادیانیوں سے یہ بات کہی کہ آئیے اٹھے ہم ڈی سی صاحب کے پاس چلتے ہیں، اے سی صاحب کے پاس چلتے ہیں، میرے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، یہ دو لفظ یاد کر لو، کذاب ہے اور دجال ہے. آپ کسی بڑے سے بڑے آدمی سے میرے سامنے یہ دعویٰ کروائیں، میں اسی وقت اپنے نبی کا یہ فرمان اسے سناؤں گا کہ کوئی بھی ہو جو دعویٰ نبوت کرتا ہے وہ کذاب ہے، دجال ہے. آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ کیوں؟ سچے نبی کی بات پر پہرا دیا جاتا ہے. اس کے بالمقابل قادیانیوں سے میں نے کہا کہ آئیے اے سی صاحب کے پاس چلیں یا ڈی سی صاحب کے پاس، ان سے پوچھیں کہ آپ مرزا صاحب کو مانتے ہیں؟ اگر وہ نہ کہیں کہ میں تو نہیں مانتا، تو آپ کہیں کہ میرے نبی کے کہنے کے مطابق معاذ اللہ آپ جو ہیں وہ ولد الحرام ہیں، آپ کی والدہ ایسی ہے، آپ کا والد ایسا ہے. ان الادا سارو خنازیر الفلا و نشاہم من دون ہند الاکلب. لیکن کوئی قادیانی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوا. اسی طرح میں دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں ہماری جماعت کا فرض ہے کہ یہ رسالہ مفت شائع کیا جائے اور لوگوں میں تقسیم کیا جائے، کتنے آدمی غیر مقلدین میں سے ہیں؟ یہ مولوی علا بخش صاحب اور قاری حفیظ صاحب آ رہے ہیں 6 تاریخ کو، آپ انہیں کہیں کہ اس رسالے کے مطابق لکھ دیں کہ جنرل صاحب اور اسلامی ملکوں کے تمام سربراہ ہمارے اسی فتوے کے مستحق. اگر یہ واقعی ان کا مسلک ہے، ان کو لکھنا چاہیے یا نہیں لکھنا چاہیے؟ اگر یہ اس وقت اپنا مسلک چھپائیں تو پھر خدا کے لیے ان رسالوں کو فتنے کے لیے ملک میں تقسیم نہ کریں. کوئی علمی بات ان کے پاس ہے، کوئی دلیل سے بات کریں. کیا واقعی سوشلزم اور حنفیت کو یہ لکھ کر دیں گے کہ جتنے سربراہ اسلام خانہ کعبہ کے امام حنبلی ہیں ان میں اور سوشلسٹ میں یہ فرق نہیں کرتے؟ کیا خیال ہے؟ اس رسالے میں تو فرق نہیں کیا. علامہ ابن حجر شافی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ شافی ہیں جن کی کتاب بلوغ المرام پڑھ کر یہ اپنے اجتہاد کا دعویٰ کیا کرتے ہیں. صاحب مشکات شافی ہیں انہوں نے 10 بڑی بڑی کتابوں سے نکال کر وہ کتاب لکھی. اتنے بڑے حافظ الحدیث تو ساری عمر مقلد رہے, اور یہ مشکات کا ایک صفحہ پڑھ کے غیر مقلد بن جاتے کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, ہمیں ایک حدیث آ گئی ہے بس. امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ تذکرۃ الالفاظ میں یہ ذکر ہے, ان سے حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اپنے ہاتھ سے کتنی حدیثیں نقل کی ہیں؟ تو وہ فرماتے ہیں میں نے 10,00,000 حدیثیں نقل کی ہیں. کتنی؟
10,00,000.
یہ 10,00,000 حدیثوں کا حافظ کانا یفتی بقول ابی حنیفہ تھا, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قول پر فتویٰ دیتے تھے. اور یہاں 10,00,000 نہیں, 10 حدیثوں کی تحقیق بھی نہیں کسی کو, اور اس پر غرور اور تکبر یہ ہے کہ کوئی نظروں میں ججتا ہی نہیں. تو بہرحال میں نے جو کچھ عرض کیا تھا, کہتا ہے اگر یہ صفحہ 21 ہے, اگر کوئی منہ کرے بریلی کو اور قبلہ کہے کعبے کو, منہ کرے کدھر اور قبلہ کہے کعبے کو, راستہ چلے کوفے کا اور دعویٰ کرے مدینے کا, تو اسے کون سچا کہے گا؟ زبردست دعویٰ تو مرزائی بھی کیا کرتے ہیں, یعنی مرزائی کے ساتھ ملا کر ہمیں ضرور اس نے ذکر کیا. کیا واقعی آپ بیت الکعبہ کی بجائے بریلی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی, کوفے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو آخر یہ باتیں اشتعال انگیز ہیں یا نہیں؟ جی, اور سارا بنیاد اس جھوٹ پر ہے ساری اس بات کی کہ معاذ اللہ اہل سنت والجماعت نے اپنا تعلق اللہ کے نبی سے توڑ لیا. میں ایک مثال آپ سے پوچھتا ہوں, آپ میں کئی بزرگ ہوں گے جنہیں خدا تعالی نے خانہ کعبہ کی حاضری کی توفیق دی اور وہ حج کر کے تشریف لائے. کوئی صاحب ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو توفیق دے. کس بات کی؟ جو انہوں نے 16 دن وہاں کیا ہے, اللہ تعالی اس کی توفیق کسی کو نہ دے. کیا تھا نا. اب ایک حاجی صاحب وہاں گئے, حضرت اسود کے پاس کھڑے ہیں, ایک مصری نے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں پاکستانی. اس کے سوال کا جواب پورا ہو گیا. اب حاجی صاحب کراچی تشریف لے آئے. یہی سوال یہاں ایک آدمی نے کیا کہ حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ حاجی صاحب کہنے لگے کہ میں پاکستانی ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے سوال کا جواب پورا نہیں ہوا, آپ اس وقت پاکستان میں ہیں, یہ سب پاکستانی ہیں, اس لیے اب آپ صوبے کا نام بتائیں کہ کس صوبے میں آپ رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں پنجاب میں رہتا ہوں. جب پنجاب کا نام لیا تو پاکستانی شریعت تو ختم ہو گئی نا, اب وہ پاکستان تو نہیں رہے, پاکستان سے تعلق ٹوٹ گیا. بالکل نہیں ٹوٹا. یہ جو بھی آپ رکا لکھے اس پر نام ہونا چاہیے. خیر یہ تو میں رکھ لیتا ہوں. جب پنجابی کہا تو پاکستانی تو نہیں نہ رہا,
پاکستانی ہے
نا بھائی. آپ وہ پھر فرض پانی پڑے ہوئے جو ان کو آتا ہے. اس کے بعد حاجی صاحب پنجاب میں تشریف لے آئے. یہ آپ کا ضلع کون سا ہے؟
ملتان.
یہاں آ کر کسی نے پوچھا حاجی صاحب آپ کہاں رہتے ہیں؟ وہ کہتے میں پنجاب میں رہتا ہوں. انہیں کہا کہ جی میرا مقصد حال نہیں ہوا, آپ اب ضلع کا نام بتائیں. انہوں نے بتا دیا کہ میں ملتان رہتا ہوں, ضلع ملتان میں. اب جب ضلع ملتان کا نام لیا تو وہ پاکستانی تو پہلے نہیں رہے تھے, اب پنجابی بھی نہیں رہے, پنجاب سے بھی تعلق کٹ گیا نا. نہیں کٹا. اگر صرف پاکستان کا نام لیا جائے, یاد رکھیں جتنا تعارف کے لیے چھوٹا آپ نام لیں گے اتنا تعارف زیادہ ہوگا. میں مولانا سے پوچھتا ہوں کہ جناب کا تعارف کیا ہے, یہ اپنے والد صاحب کا نام لے دیتے ہیں تو آپ سب سمجھ جائیں گے نا. اور دوسرے صاحب سے پوچھتا ہوں, یہ اٹھ کر کہتے ہیں کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہوں, تو بات تو صحیح ہے نا, لیکن جو آپ مقصد چاہتے تھے تعارف کا وہ پورا ہوا نہیں ہوا. اب حاجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مسلمان ہو, میں نے حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر ایک مصری کے جواب میں کہا تھا کہ میں پاکستانی ہوں, وہ کہتا تھا کہ میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. وہی جواب میں یہاں دے رہا ہوں پنجاب میں آ کر, آپ کہتے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا. تو اب یاد رکھیں, جو شخص اپنے آپ کو تعارف کے لیے کہتا ہے کہ میں ضلع ملتان کا ہوں, وہ پنجابی بھی شک ہے آپ کو, پاکستانی بھی. اگر کوئی کہے کہ اس نے اپنا تعلق پاکستان سے کاٹ لیا ہے یا پنجاب سے کاٹ لیا ہے تو یہ جھوٹ ہے یا سچ ہے؟ بالکل اسی طرح پادری برکت مسیح نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کون ہیں, میں نے کہا مسلمان, میں نے نہیں کہا کہ میں حنفی ہوں یا اہل سنت. ایک کافر نے سوال کیا, پنڈت شردانند پوچھے تو ہم کیا کہتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد ایک شیعہ دوست نے پوچھ لیا کہ مولوی صاحب آپ کون ہیں. اب میں یہی کہوں کہ میں مسلمان ہوں تو اس کا جو بات ہے وہ سوال حل نہیں ہوا. وہ کہتا ہے جی مسلمان تو یہ سارے بیٹھے ہیں. اب میں نے کہہ دیا کہ میں اہل سنت والجماعت ہوں. تو جب میں نے اہل سنت والجماعت کہا, مسلمان رہا یا نہیں رہا؟ نہ. آپ کا کیا خیال ہے, وہ تعلق کٹ تو نہیں گیا جی؟ اس کے بعد ایک شافی دوست نے یا حنبلی دوست نے مجھے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ کون ہیں, میں نے کہا میں حنفی ہوں. تو حنفی کہنے سے میں اہل سنت رہ گیا یا نہیں؟ مسلمان رہا یا نہ رہا؟ جی. تو آپ اندازہ لگائیں, ہمارا مسلک تو یہ ہے جو میں نے واضح کر دیا. اب کوئی ہمیں تومت لگائے, اچھا آپ میں سے وہ آدمی ہاتھ کھڑا کریں جو اللہ کے بندے ہیں. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب وہ ہاتھ کھڑا کریں جو نبی کے امتی تو ہیں پر اللہ کے بندے نہیں. دو نسبت نہیں ہونے دینی میں نے جی. انہوں نے بڑی سخت بات کی ہے, ایک مثال یاد آ گئی میں کہہ دوں. امرتسر میں جلسہ تھا, اس میں علامہ سید انور شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ مسئلہ قرات خلف الامام پر یار لوگوں نے چھیڑا ہوا تھا, تو مدرسے والوں نے کہا کہ حضرت آپ اس مسئلے پر بیان فرمائیں. مولانا بیان فرما رہے تھے تو ایک شخص غیر مقلد نے لکھ کر بھیجا, جیسا حضرت فرما رہے تھے کہ نہ عربی پڑھنی ہے نہ اردو ہے, انہوں نے لکھا شاہ صاحب کو چٹ لکھ کر بھیجی کہ آپ کب تک لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے, کریں اس حدیث کا ترجمہ, اقرا بہا فی نفسک رواہ مسلم, آپ اپنے دل میں فاتحہ پڑھیں, روایت کیا اس کو کسی مسلمان نے. یہ رواہ مسلم کا ترجمہ کیا اس نئے مجتہد نے, جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی غلطیاں چھانٹنے والا ہے, جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بدتی کہتا ہے, اس کا علم یہ ہے کہ رواہ مسلم کا ترجمہ کر رہا ہے, روایت کیا اس کو کسی مسلمان نے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہ رکا مولوی ثناء اللہ صاحب کو دیا, وہ اسٹیج پر بیٹھے تھے, انہوں نے صرف یہ فرمایا کہ مولانا آپ نئے مجتہدین کی جو کھیپ تیار فرما رہے ہیں ان کے علمی برکات ذرا ملاحظہ فرما لیں. اب مولوی ثناء اللہ صاحب کو بڑا غصہ آیا, اٹھے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو یہ علمی باتیں ہیں, میں بیٹھا ہوں میں بھی بات کر سکتا ہوں, خبردار ہماری جماعت کا کوئی آدمی رکا نہ لکھے. اگلا دن ہوا تو تقریر تھی مولانا سید مرزا حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کی، دارالعلوم دیوبند کے مناظر تھے وہ، انہوں نے بھی تقریر فرمائی، جو بھی ان کا موضوع تھا تو مولانا ثناء اللہ صاحب انہیں سٹیشن تک چھوڑنے کے لیے ساتھ چلے، وہ بھی مناظر تھے یہ بھی مناظر تھے، کچھ دوستی تو ہوتی ہے نا مناظروں میں. ہاں مولوی ثناء اللہ صاحب غیر مقلد تھے. جاتے جاتے اب دیکھیے میں بتانے یہ لگا ہوں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے تک ان کو کوئی نہ کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں. راستے میں وہ بازار حسن آ گیا تو مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں مولانا مرزا حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ کو، وہ غیر مقلد مولوی صاحب، کہ مولانا یہ سب ہنفنے بیٹھے ہیں یہ سب، اور یہ بات آج تک ان کے عقیدے میں ہے. اسی پروفیسر کی ایک کتاب ہے تقلید کے خوفناک نتائج، رسالہ اتنا، اس میں لکھا ہے ہر کنجری یا شیعہ ہوتی ہے یا حنفی، اس کے صفحہ 22 پر لکھتا ہے. تو اسی بات کو ثناء اللہ نے وہاں کہہ دیا. مولانا سید مرزا حسن چاندپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کبھی ادھر آنا جانا نہیں ہوا، نہ پتا ان کا مسئلہ کیا ہے. آپ تو تجربہ کار معلوم ہوتے ہیں. لیکن چونکہ آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو میں آپ کا دل توڑنا بھی نہیں چاہتا. چلیں اس سے پوچھ لیتے ہیں، اگر تو وہ ایک ہی بن کر رہتی ہے تو مقلد ہے. اور اگر جو آئے وہی سمائے تو بھائی پھر وہ آپ کی برادری ہے. آج ترقی کا دور ہے، لوگ تو اپنے ووٹ بڑھاتے ہیں، آپ کیوں گٹا رہے ہیں؟ ہم اب مولوی ثناء اللہ صاحب کو جب جواب ملا نا ترکی بترکی، تو خیر ملا باشد کو چوپنا شبد، کہنے لگا مولانا آپ ٹال تو گئے لیکن یاد رکھیے ہماری نسبت اونچی ہے، آپ کی نسبت چھوٹی ہے. آپ حنفی کہلاتے ہیں، ہم محمدی کہلاتے ہیں. مولانا نے فرمایا کہ نسبت کا اصل مقصد تعارف اور پہچان ہوتا ہے، چھوٹی نسبت میں جتنا تعارف ہے وہ بڑی میں نہیں ہوتا. ملتان کے لفظ میں پنجاب بھی آ گیا ہے، پاکستان بھی آ گیا. حنفی کے لفظ میں اہل سنت ہونا بھی آ گیا ہے، مسلمان ہونا بھی آ گیا ہے. تو چھوٹی نسبت میں تعارف زیادہ ہوتا ہے. ہاں مولانا نے فرمایا کہ بڑی نسبت بعض اوقات کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوا کرتی ہے. فرمایا دیکھیے یہ اس طرف محلہ آباد ہے، ہم اس طرف جا کر کسی شریف عورت سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں، وہ تعارف کرائے گی میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں کی بیوی ہوں، فلاں کی ماں ہوں، فلاں کی بہن ہوں، یہ اسی دور کا تعارف ہے نا. لیکن ذرا ادھر جا کے پوچھیں گے تو یہ بیچاری کیا بتائے، یہ کہے گی میں اللہ کی بندی ہوں. اب یہ اس پر فخر کرے کہ وہ عورت تو مشرک ہے، اپنا تعارف کراتے وقت کبھی باپ کا نام لیتی ہے، کبھی بھائی کا نام لیتی ہے، کبھی خاوند کا نام لیتی ہے، کبھی بیٹے کا نام لیتی ہے، اور میں موحد ہوں کہ میں تو خدا کے سوا کسی کا نام لیتی ہی نہیں. تو بھائی بعض اوقات اصل میں یہ ہو جاتا ہے، مولانا نے فرمایا کہ بڑی نسبت جو ہوتی ہے وہ کسی عیب کو چھپانے کے لیے ہوتی ہے. اب انہوں نے غصے میں آ کر لکھ دیا کہ حنفی کہلانا ایسا جیسے حرامزادہ کہلانا، لیکن بات سیدھی ہے، جس آدمی کو اپنے باپ کا پتہ ہے وہ اپنے باپ کا نام بتائے گا، اور جس کو پتہ نہیں وہ کہے گا جی میں تو اللہ کا بندہ ہوں. اب وہ جتنا چاہے فخر کرے اپنی اس نسبت پر. دیکھیے سارے رسالے کی بنیاد اس جھوٹ پر ہے کہ حنفی جو ہوتا ہے یہ اہل سنت نہیں ہوتا, نہ وہ مسلمان ہوتا ہے, وہ عیسائیوں سے بدتر ہے, وہ مرزائیوں سے بدتر ہے, وہ کافر ہے, معاذ اللہ وہ حرام زیادہ ہے. حنفیت اور سوشلزم دونوں پلیدزم ہیں ایک جیسے. یہ سارا رسالہ اس جھوٹ کی بنیاد پر لکھا گیا ہے. آگے لکھتے ہیں مقلد تو انسان کو جانور کہنے کے مترادف ہے, کیونکہ تقلید جانور کے گلے میں پٹا ڈالنے کو کہتے ہیں. تقلید کسے کہتے ہیں؟ جانوروں کے گلے میں پٹا ڈالنا. خیر حافظ صاحب بھی یہی کہا کرتے ہیں مناظروں میں. حافظ عبد القادر صاحب روپڑی میرپور کے مناظرے میں کہنے لگے کہ تقلید بھی کوئی اچھی چیز ہے, یہ تو جانوروں کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قرآن میں آتا ہے قلائد کا لفظ اونٹوں کے لیے, ان جو بیت اللہ کی نیاز کے اونٹ تھے کہ ان کے گلوں میں قلائد ڈالے جاتے تھے, وہاں سے تقلید کا لفظ نکلا ہے. میں نے کہا مولا حافظ صاحب وہ قلادہ کس لیے ڈالتے تھے؟ سارے مسلمان جانتے ہیں, اس لیے کہ اس کو کوئی چھیڑے نہ. خبردار اگر آئندہ مقلدین کو چھیڑا تھا. اس لیے ہوتا ہے نا. اچھا کبھی آپ میں حاجی حضرات ہیں, کبھی کسی نے دیکھا آپ میں سے کہ معاذ اللہ کسی خنزیر کے گلے میں قلادہ ڈال کر لے جا رہے ہیں خانے کا بھی کنیاز بنا کر؟ دیکھا کبھی؟ نہیں لے جاتے نا. تو بہرحال انہوں نے یہ بات کہی بار بار مناظرے میں حافظ عبد القادر صاحب نے کہ تقلید تو ہے ایک پٹا جانور کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. میں نے کہا تقلید کے معنی ہار بھی ہوتا ہے اور پٹا بھی, اس سے ہمیں انکار نہیں. ہار انسانوں کے گلے میں ڈالا جاتا اور پٹا
جانور.
تو میں نے کہا بات نظر اپنی اپنی, پسند اپنی اپنی, چونکہ ہم انسان ہیں ہم نے انسانوں والا معنی یاد کر رکھا ہے, بھئی جانوروں کو جانوروں والا معنی پسند ہے, تو ہمیں اس سے کیا غرض, وہ جو چاہیں یاد رکھیں. حافظ صاحب کہنے لگے کہ اس کا معنی ہار کہیں نہیں آتا. میں نے مترجم غیر مقلدین کی جو مشکاة شریف ہے اس سے وہ حدیث نکالی واضح العلم میں, اندہ غیر اہلہی کا مقلد الخنازیر الجواہر اللول والمرجان, نیچے ترجمہ لکھا ہوا ہے ہار ڈالنا. میں نے کہا حافظ صاحب دو مسئلے اس حدیث سے ثابت ہوئے, ترجمہ آپ غیر مقلدوں کا ہے. ایک تو یہ کہ تقلید وہ ہار ہے جو ہیرے جواہرات اور سچے موتیوں کا ہار ہے, یہ اس حدیث سے نکل رہا ہے. دوسرا یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ہار ان کے لائق نہیں, وہ جن کا ذکر ہے اس میں. سمجھائیے نا. تو خیر بہرحال وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں بھی اس کا معنی ہار نہیں, میں نے اللہ کے نبی کی حدیث میں معنی بتا دیا کہ ہار ہے.
نعرہ تکبیر.
اب دیکھیے یہ سب انسانوں کو معاذ اللہ مقلدین کو جانور کہہ رہے ہیں اور انہیں یہ پتہ بھی نہیں کہ کون کون آ رہے ہیں اس مد میں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی مقلد ہیں, حضرت سید علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, جنہوں نے ہزاروں کافروں کو مسلمان کیا. امت پر احسان ہے یا نہیں جی؟ لیکن احسان کا بدلہ یہ ہے کہ معاذ اللہ یہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ انسان بھی نہ سمجھیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر اسی پر یہ آگے لکھ رہے ہیں, میں اس کے دو چار ایک دو اور جملے سنا دوں گا آپ کو, کوئی کہے نا کہ ساری باتیں نہیں بتائی ہماری. یہ دیکھیے ہم تقلید کرتے ہیں کن کی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اب یہ ہماری تقلید کے رد میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہے. حنفیوں کے خلاف لکھا ہے نا، سارا یہ ہے میم محمدی اور ہے حنفی میم ہے بنا کر لکھا ہے. تو ہمیں کہتا ہے قرآن کہتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اب یہ شیطان کا لفظ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر، امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ پر، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ پر، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ پر چشمہ کر دیا ہے.
لعنت بے شمار.
کیوں بھائی؟ یہ قرآن پاک کی آیت اسی لیے نازل ہوئی تھی. جی ہمارے جواب میں یہ آیت لکھی جا رہی ہے. ہم کن کی تقلید کرتے ہیں؟ آئمہ کی، شافی، امام شافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی. لیکن یہ بات تو غلط ہے. اگر آئمہ اربع معاذ اللہ شیاطین ہے تو دنیا میں مسلمان ہے کون پھر؟ جی لیکن اگر اب میں بتا دوں کہ شیطان تو غیر مکلف تھا تو پھر یہ دوست ناراض ہو جاتے ہیں. دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. یہ حکم تھا، دلیل نہیں تھی. حکم تھا، دلیل نہیں تھی. اب جن لوگوں کا یہ، جن میں تقلید کا مادہ موجود تھا کہ بس حکم سنتے ہی دلیل کی انتظار ہی نہیں کرنی، عمل شروع کر دینا ہے، اسی کا نام تقلید ہے نا. اللہ کے نبی تو اس کو خوبی فرماتے ہیں، فرماتے ہیں جن لوگوں پر میں نے اسلام پیش کیا سب نے میری نبوت کی دلیل کا مطالبہ کیا، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دلیل کا مطالبہ. کیوں بھی؟ جو بغیر دلیل کے ایمان لے آئے یہ ایمان مقبول ہے یا نہیں؟ یہ تقلید تو مقام صدیقیت ہے، ان کو کہاں نصیب. تو خیر، وہ فرشتے تو سب سجدے میں گر گئے، اور وہ جو تھا دلیل کا انتظار کرنے والا وہ اکڑ کر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا انا خیر منہ. اور وہ بات ایسی یاد کر لی ہے اس دن سے کہ آپ کسی کا نام لیں کہ حضرت مجدد رفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، غیر مقلد دکاندار بھی ہوگا، کہے گا جی انا خیر من ہو، میں مجدد صاحب سے زیادہ دین سمجھتا. آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لیں کہ انہوں نے کتاب و سنت کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے، غیر مقلد کہتا ہے انا خیر من ہو. آپ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیں، 20 تراویوں میں، طلاق ثلاثہ میں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے اذان جمعہ میں، لیکن غیر مقلد کہتا ہے انا خیر من. یہ سب کے مقابلے میں دعویٰ رکھتا ہے کہ میں ہی بہتر ہوں اور کوئی بھی بہتر نہیں، حالانکہ وہ اللہ کے نبی کے اتنے جلیل قدر صحابی ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اور آپ فرماتے ہیں عمر جس گلی میں تم پاؤں رکھ دو وہاں وہ کون بلا نہیں نہ آتا. پکی بات ہے، آپ کو اپنے نبی کی بات پر پکا ایمان ہے نا. دیکھو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 20 تراوی کی گلی میں قدم رکھ دیا ہوا ہے. کبھی آپ نے انہیں آتے دیکھا؟ جی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اعلان فرمایا کہ 3 طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں ایک مجلس کی. کبھی آپ نے آتے دیکھا اس کو ادھر؟ اس گلی میں وہ نہیں آتے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان سے خدا کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، خدا کے فرشتے بھی، لیکن اگر ان سے حیا نہیں کرتا تو غیر مقلد نہیں کرتا. یہ کہتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدتی ہیں اذان کے بارے میں، رسالے لکھے ہیں، فتاوی ستاریہ اٹھا کر دیکھیں، رسالے کا نام ہی ہے اقامت الحجہ الا ان اذان الاول یوم الجمعہ بے بدع، کہ یہ جو اذان ہے یہ بدعت ہے. خدا کے فرشتے تو حیا کریں اور یہ حیا نہ کریں. اصل میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعا یاد آ گئی، میں اس کا ترجمہ مقصد کر ہی دوں. آپ نے بہت سی دعائیں مانگی ہیں، ایک دعا یہ بھی مانگی، اللہم لا یدرکنی زمان لا یتبع فیہ العلیم ولا یستحیا فیہ من العلیم. اے اللہ تبارک و تعالی، مجھے وہ زمانہ نہ دکھانا، لا یتبع فیہ العلیم، جس میں علماء کی اتباع پیروی اور تقلید کا انکار کر دیا جائے گا، ولا یستحیا فیہ من الحلیم، اور دین کے اکابر کی حیا آنکھوں سے اٹھ جائے گی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرقے کی نفسیات بتا دی ہے، تقلید نام ہے اکابر کی شرم کا. اکابر نے آپ کو دین بتا دیا، آپ نے آنکھیں جھکا لی کہ حضرت صحیح ہے، آپ نے عمل کر لیا، اور ترک تقلید نام ہے اکابر کی شرم ختم کر دینا. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ولا یستحیا فیہ من الحلیم. تو یہ رسالے والا بیچارہ لکھ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے نبی کے زمانے سے ہیں، اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ مجھے تو شکل بھی نہ دکھانا ہے، وہ زمانہ بھی نہ ہو جس زمانے میں یہ دنیا میں کہیں پیدا ہو جائے، یہاں ہونا تو کجا. تو خیر کہ حنفی کا محمد الرسول اللہ پڑھنا اور اہل سنت کا دعویٰ کرنا ٹھیک نہیں، جب وہ سنت رسول پر چلتا نہیں، اپنے امام کی سنت پر چلتا ہے، تو اسے زیب نہیں دیتا کہ وہ محمد رسول اللہ ساتھ پڑھے اور اہل سنت ہونے کا دعویٰ کرے. جو شخص اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، اس کو نجات کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. واہ. حافظ عبد القادر صاحب نے فقیر والی میں تقریر کرتے ہوئے کہا، کہنے لگے کہ یہ قرآن پاک جو ہے 113 سورتیں تو قرآن ہیں اور سورت فاتحہ ام القرآن ہے، یہ ان کی ماں ہے، یہ 113 سورتیں اس ماں کی اولاد ہیں. ان 113 سورتوں کا ادب یہ ہے کہ جب امام یہ سورتیں پڑھے تو تم خاموش رہو، لیکن ام القرآن کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. دوسری یہی بات انہوں نے کہی جو رسالے والے نے کہی ہے، کہ جنت میں صرف ہماری جماعت جائے گی، ہمارا فرقہ. وہاں ملک محمد حسین صاحب ہیں، انہوں نے بعد میں جا کر وہ کھانا جب کھانے لگے تو کہا کہ آپ صاحب تقریر آپ کی سنی ماشاءاللہ، پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ سورت فاتحہ ام القرآن ہے، قرآن نہیں ہے. اس کا مطلب یہی ہمیں سمجھ میں آیا ہے کہ ماں خاندان سے خارج ہوتی ہے گھر سے، تو اگر آپ کے غیر مقلدوں نے ماں کو آج ہی گھروں سے نکال دیا تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیں گی. دوسری بات آپ یہ فرمائیں کہ یہ اولاد کی تو کا ادب تو احترام اتنا ہو کہ وہاں بات آپ خاموش رہیں، اور ماں باپ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے لا تقل لہما اوفن، تو یہ ماں کے سامنے بڑ بڑ کرنے کی اجازت آپ کیوں دے رہے ہیں. حافظ صاحب خاموش. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ حافظ صاحب، یہ آپ نے ماشاءاللہ جنت دوزخ کا بیان بتایا، بڑی اچھی بات تھی، یہ جنت کتنی بڑی ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اس کی لمبائی تو خدا کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں، چوڑائی البتہ اتنی ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک طرف ہوں تو یہ صرف چوڑائی بنتی ہے۔ ملک صاحب کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جو چاہے کرے، کوئی پوچھنے والے نہیں، لیکن اتنی بڑی جنت اگر صرف آپ کے پھر کے لیے بنانی تھی، جانے آپ ہیں چند لوگ وہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مجھے یہ فرماتے کہ یہ دنیا بھر کے غیر مقلد اکٹھے کر کے اپنے بھٹے کے گھیر میں بٹھا لو، تو میرے تو بھٹے کا گھیر بھی نہیں بھرتا۔ ساری دنیا میں جتنے مذاہب اور مسلک ہیں، سب سے کم تعداد ان کی ہے پوری دنیا۔ تو اگر اتنے کے مٹھی بھر لوگوں کے لیے خدا نے اتنی بڑی جنت بنا دی ہے، تو بہرحال اس کا بھی یہی انداز ہے کہ نجات صرف ان کو ملنی ہے۔ آگے آخری بات ہے جو بڑے دھوکے والی اس نے کہی ہے، وہ میں اس کے لفظوں میں سناتا ہوں۔ آپ تو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کی تقلید بھی کریں تو بھی نجات نہیں۔ اس میں اصل میں اس نے ایک بہت بڑا دھوکہ دیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تورات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھنی شروع کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آج موسیٰ علیہ السلام بھی یہاں ہوتے تو وہ میری تابعداری کرتے۔ اس سے اس نے نکالا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کی تورات پر آج عمل جائز نہیں، تو پھر آئمہ کی تقلید پر عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ دھوکہ تو ویسے بڑا خطرناک سا ہے، لیکن اس کو اتنا بھی پتا نہیں تورات منسوخ ہے یا نہیں آپ کے خیال میں؟ جی، اللہ کے نبی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو فرمایا کہ چونکہ ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور منسوخ شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے اب وہ اپنی منسوخ شریعت پر عمل نہیں کریں گے۔ لیکن ادھر فرمایا اقتدوا باللذین من بعدی ابی بکر و عمر، یہ حضور نے فرمایا یا نہیں؟ کیوں؟ ابو بکر اور عمر کے اتحادات منسوخ نہیں، وہ اسی دین کی تعبیر اور تشریح ہے۔ آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ آپ اپنے اتحاد سے وہاں جا کر مسائل بتائیں، امت محمدیہ کے موحد کا اتحاد منسوخ نہیں۔ اب اس آدمی کو ساری کتاب میں یہ ایک حدیث لکھی ہے، اس کا معنی بھی نہیں آتا اور کہتا میں اہل حدیث ہوں، کیوں بھائی؟ منسوخ حدیث میں، منسوخ شریعت پر عمل کرنے سے اگر منع کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی اتباع بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا۔ تو آپ اندازہ لگائیں، میں نے بتایا تھا اپنی پہلی تقریر میں کہ اہل سنت والجماعت وہ پاکیزہ مسلک ہے جو حسد سے، بغض سے، کینے سے، ان کی زبان غیبت سے، کوئی صحابہ کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی اہل بیت کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی مجتہدین کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی محدثین کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی اولیاء اللہ کی غیبتیں کر رہا ہے، کوئی علماء امت کی غیبتیں کر رہا ہے، لیکن مسل کے اہل سنت والجماعت وہ پاکیزہ مقصد مسلک ہے کہ جس میں کسی ان کی کسی کی غیبت کی اجازت نہیں۔ اس کے جواب میں ان لوگوں نے یہ باتیں کہیں کہ بھئی یہ عیسائیوں سے بھی بہتر ہیں، ان سے تو عیسائی اچھے ہیں۔ اب سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں عیسائی اچھے ہیں، یہ ہے میرے پاس ہدیت المہدی، امام مہدی کے لیے انہوں نے لکھی ہے، اس کے صفحہ 46 پر لکھتے ہیں امل فرحو فی عید کرسمس، یہ کرسمس کن کا دن ہے؟ عیسائیوں کا ہے نا۔ آنی یوم ولادت سیدنا عیسیٰ بن مریم فقال فرح یوم ولادت نبی نا صلی اللہ علیہ وسلم و نحن احق بموسیٰ و عیسیٰ و سائر الانبیاء من الکفار. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانا یہ بھی جائز ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا کرسمس کا دن منانا بھی جائز ہے. یہ ہدیت المہدی میں لکھا ہے. آج کل کے جاہل غیر مقلد جو اپنے مذہب سے بھی واقف نہیں وہ میلاد منانے والوں کو تو مشرک کہا کرتے ہیں اور یہ کرسمس منانے والے جو ہیں جی یہ مسلمان ہیں اور عیسائی ہمیں بنایا جا رہا ہے. اسی کتاب پر صفحہ 85 پر لکھتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کے جو مسائل ہیں ہمارے ہاں ان کی یہ قدر ہے کہ نہیق الحمیر و زرتت البعیر جیسے گدے کا ہنہنانا اور اونٹ کا پاد مارنا. یہ کتاب امام مہدی کے لیے لکھی ہوئی اور امام صاحب سے تو یہ ضد ادھر کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ ہم ان کو نبی مانیں کہ ان کو نمبر ایک رام چندر کو. رام چندر آپ نے سنا ہوا نام اس کا نا, خدا جانے اس کی سیرت میں کیا انہوں نے ان کو نظر آیا ہے. یہی تھا کہ اس کی بیوی راون اٹھا کے لے گیا تھا, وہ ساری عمر اپنی بیوی تلاش کرتا رہا, انہوں نے اٹھا کے نبی بنا دیا. لچھمن کشن جی یہ بینسری بجایا کرتا تھا بیٹھ کر, اور جو عورتیں آ کر گنگا میں ننگی نہاتی تھی ان کو دیکھا کرتا تھا. تو خیر اس میں تو مناسبت ہو سکتی ہے کیونکہ عرف الجادی میں ہی لکھا ہے انہوں نے کہ بالکل ننگے نماز جائز ہے.
آپ سر ننگے کو روتے
جی,
آپ سر ننگے کو
لیے. ہاں جی یہ سر ننگے پر بحث کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ان کے ہاں ننگے نماز جائز ہے. بدور لہلہ میں لکھتے ہیں نواب صدیق اعظم صاحب کہ عورت اپنے عورتوں کے سامنے اور ان مردوں کے سامنے جن سے اس کا نکاح حرام ہے سر سے لے کر پاؤں تک ننگی نماز پڑھ سکتی ہے. اگر کچھ زیادہ کرنا چاہے تو سر پر دوپٹہ لے لے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے لا صلاۃ الحائض الا بخمار. یہ حدیث ضعیف ہے, یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن اگر سر پر دوپٹہ رکھ لے تو ٹھیک ہے. اب اگر یہ لوگ کرشن جی کو نبی نہ مانیں تو وہ جو نظارے کرتا تھا, حیرانی کی بات ہے قرآن پاک نے ننگے طواف کرنے والوں کی مذمت کی ہے, یہ ہے یا نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ ننگے نماز نہ پڑھنا, انہوں نے کہا کہ ہم تو پڑھیں گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید شرک ہے, لیکن ابو جہل کے طریقے کو زندہ کرنا یہ ان کا مسلک ہے. آگے کہتے ہیں کہ زرتشت بھی نبی ہے, کنفیوشس بھی نبی ہے, بدھ بھی نبی ہے. خدا جانے میں ان سے پوچھا کرتا ہوں کہ ان کی زندگی میں آپ کو کون سا نمونہ ملتا ہے. بدھ یہی ہے نا, شادی ہوئی اس کی ایک بچہ پیدا ہوا تو وہ بیوی اور بچے کو چھوڑ کر گیا کے جنگل میں بیٹھ گیا جا کر, اور وہیں اس نے ہاتھ سکھا لیا کھڑا کر کے. اگر اس کی زندگی کو ہم دنیا کے سامنے بطور نمونہ پیش کریں, آپ سب لوگ بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکل جائیں تو سورج بعد میں غروب ہوگا, قیامت پہلے آ جائے گی دنیا میں. لیکن میرے دل سے گیا پالا ستم گھر سے پڑا, مل گئی او غیرے تجھے کفرانے نعمت کی سزا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تقلید کا انکار کرنے کے بعد اب بدھ کا نمونہ تلاش کیا جا رہا ہے, رام چندر کے نمونے تلاش کیے جا رہے ہیں, ان کو نبی منوایا جا رہا ہے. اور اسی کتاب میں صفحہ 33 پر لکھتے ہیں ہر نبی اور ولی کو دور نزدیک سے پکارنا جائز ہے. وہ دوست اگر یا رسول اللہ کہیں تو یہ لڑتے ہیں, اور یہ کتاب کہتی ہے کہ یا رام چدر کہنا بھی جائز ہے، یا لچمن، یا بت، یا زرتشت، یہ بھی جائز ہے. اور لچمن اور رام چندر اور زرتشت اور بت یہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پوری زمین پر آپ کہیں ان کو پکاریں یہ آپ کی آواز کو سن لیتے ہیں. پھر بھی ہمارے دوست کہتے ہیں جی یہ تو اہل توحید ہیں، ان کو نہ چھیڑا کرو. یہ ہے حجت المہدی ان دوستوں کی. لیکن عیسائیوں سے بہتر اور مرزائیوں سے بہتر ہمیں کہا گیا ہے. تو بہرحال یہ تو اس رسالے کے بارے میں تھا جو میری تقریر کے بعد یہاں مفت تقسیم کیا گیا، حنفیوں کو دیا گیا، اور ان کو ورگلانے کی کوشش کی گئی کہ دیکھیے ہمارے پاس اتنی گالیاں ہیں.
اتنا سٹاک
وما تخفی صدورہم اکبر. ابھی پتا نہیں ان کے دل کے آتش خانوں میں خدا جانے کیا بھرا ہوا ہے. یہ تو آہستہ آہستہ نکلتا ہے نا ابھی. تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے اس علاقے میں آ کر دین پھیلایا، یہ بات میں نے عرض کی تھی. اور جتنے لوگوں کو مسلمان کیا وہ سب کے سب اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے لوگ تھے. یہ میں نے تو ایک دو حوالے آپ کو سنائے ہیں. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے خیر البراہین فی رد غیر المقلدین، حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اس بارے میں وہ محتاج تعارف نہیں ہے، خیر المدارس والے. اور انہوں نے اپنی زندگی میں حنفیت کی جو خدمت کی ہے یہ بھی کسی سے پوچیدہ نہیں. یہ لوگ آپ لوگوں کو آ کر تنگ کیا کرتے ہیں جی فلاں مسئلہ آپ کی فقہ حنفی میں لکھا اس کی حدیث دکھاؤ، کہتے ہیں نا آ کر دیس. ہاں اس میں مولانا نے 70 مسائل ان کی کتابوں سے جمع کیے ہیں جن کا کسی حدیث میں ثبوت نہیں. 70 مسائل، اور 40 کے قریب وہ مسائل ہیں جن میں آپس میں ان کی خانہ جنگی ہے. اس رسالے میں یہ بھی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی شافی حنفیوں سے لڑتے، حنفی شافیوں سے لڑتے. اور یہ نہیں بتایا حنفی شافی ایک دوسرے کو کافر نہیں کہتے. یہ روپڑی صاحبان اور غزنوی صاحبان مکہ معظمہ تک گئے کس لیے؟ اپنے مولوی ثناء اللہ پر کفر کا فتویٰ لینے کے لیے. اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے فیصلہ مکہ، انہوں نے خود شائع کی ہوئی. مولوی محمد مبارک پروفیسر ان کا کراچی میں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے مجاہدین. اس میں وہ لکھتا ہے کہ عبدالستار کراچی والا اور غربائے اہل حدیث سب کے سب واجب القتل ہیں، سب کے سب واجب القتل ہیں. کیوں؟ انگریز نے ان کو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کو فیل کرنے کے لیے امام بنا کر کھڑا کیا تھا. اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب ایک امام کی بیعت ہو چکی ہو تو جو دوسرا کھڑا ہو بیعت لینے کے لیے اس کو قتل کر دو. اس کے مقابلے میں روپڑی صاحبان نے ایک کتاب، عبدالستار والوں نے کتاب شائع کی. انہوں نے لکھا، اس کا نام ہے مقاصد الامامہ. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جب تک مولوی عبدالستار صاحب امیر امام جماعت غرباء اہل حدیث اس کی اجازت نہ ہو تو کسی کا نکاح نہیں ہوتا. یہاں کا پتہ نہیں نکاح ہو جاتا ہے یا نہیں، کسی کی طلاق نہیں ہوتی. کوئی زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، ان کی اجازت کے بغیر کوئی حج کو جائے تو ان کا حج نہیں ہوتا. اگر کسی بستی میں سارے اہل حدیث ہوں، انہوں نے لکھا ہے، لیکن انہوں نے امام غرباء اہل حدیث کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تو دوسرے ہمارے اہل حدیث کو ان روپڑی اور غزنوی اہل حدیثوں کے مسجد میں نماز پڑھنا حرام ہے. کیوں بھائی؟ شافی اتنا لڑتے ہیں انبیوں کے ساتھ، آپ جا کر دیکھیں حج پر جاتے ہیں ساتھ ہی شافی کھڑا نماز پڑھ رہا ہے ساتھ ہی حنفی پڑھ رہا ہے, نہ حنفی اسے بے نماز کہتا ہے نہ شافی اسے بے نماز کہتا ہے, وہی حنبلی ہے وہی مالکی ہے, سب مل کر نماز ادا کر رہے ہیں, کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا, اور یہ ایک دوسرے کو کافر تک کہتے ہیں. فتاوی ثنائیہ میں یہ لکھا ہے کہ مولانا عبداللہ روپڑی نے کہا کہ ثناء اللہ تو ایک بے دین آدمی, انہوں نے جواب میں کہا کہ عبداللہ روپڑی تو ایک ملحد آدمی ہے. بہرحال میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں دیتا, ہو سکتا ہے دونوں ہی سچے ہوں. دیکھو نا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو جھوٹا کہیں ان میں سے. تو بہرحال یہ کتاب یہاں سٹیج پر موجود ہے, آپ جلسے کے بعد یہ کتاب حاصل کریں یہاں سے, اور آپ بھی ان سے پوچھیں جا کر, جیسے یہ رسالہ لے کر پھرتے ہیں جس میں کوئی کام کی بات ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں مرزائیوں سے بہتر کر کہہ دیا ہے, تو گالیاں دے لینا. اس کا جواب کوئی بازاری تو دے سکتا ہے, ہم کو اس کا کیا جواب دیں. تو بہرحال یہ کتاب یہاں ہے. ہاں جی, یہ انہوں نے آج کل سب سے بڑی دلیل جو ہے وہ یہ ہے ساری تقریروں کا جواب کہ مولوی امین کی لڑکی میری لڑکی ایک غیر مقلد کے گھر ہے, یہ اس کی تصدیق ہے. انہوں نے چودھری برکت علی وہاں رحمت پور میں ہے, میرے داماد کا وہ ماموں ہے, اس سے تصدیق کروائی ہے. میرا داماد بھی تو اس بستی میں ہے, اس سے تصدیق کیوں نہیں کروائی؟ ٹھیک ہے نا. پھر یہ برکت علی وہ غیر مقلد ہے جس کی لڑکی مرزائیوں کے گھر ہے. سنیں, یہ وہ غیر مقلد ہے جس کی لڑکی مرزائیوں کے گھر ہے. نظام الدین وہ ہے جس کی تینوں لڑکیاں بریلویوں کے گھر ہیں,
ماشاءاللہ.
اور یہ بڑا ایٹم بم میرے پاس لے کر آئے ہیں, آخر اس غیر مقلد کی تصدیق تم نے کروائی جس کی لڑکی مرزائی کے گھر میں ہے؟ میرے داماد سے لکھوا کر لاؤ نا کہ میں غیر مقلد ہوں. بات تو جب ہے نا, وہ مذہب تو میرے داماد کا تو انہیں بتانا ہے نا. یہ سب سے بڑی یہ دلیل ہے آج ان کے پاس, اس سے میری ساری تقریروں کا جواب ہو جاتا ہے ماشاء اللہ. اور میں اس چیز کا عادی نہیں, ذاتیات ہے. میں بھی پوچھ سکتا ہوں کہ روپڑی صاحب کی لڑکی بتاؤ کہاں ہے, میں نے لڑکی کا نکاح کر کے بھیجا ہے, اس کی لڑکی کو شیعہ نکال کر لایا ہوا ہے, دیپال پور میں بیٹھی ہے, جا کے دیکھو.
ناظر اعظم مولانا محمد امین صاحب اکاڑی.
ہمیں بہت کچھ پتا ہے, ہمیں بھی معین الدین وغیرہ سب کا پتا ہے, اکاڑے میں ہم بھی رہتے ہیں, لیکن ہم ان باتوں کو اجاگر نہیں کرنا چاہتے. لیکن اگر آپ یہ پڑھ کر سنا دیں, جی ایٹم بمب آ گیا ہے, ساری تقریر کا جواب ہو گیا ہے ماشاء اللہ. خیر, تو میں عرض یہ کر رہا ہوں نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سر بستا نہ یوں رسوائیاں ہوتی. جاؤ اسے سچی بات اس سے لکھواؤ برکت علی سے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے. لیکن بات تو یہ ہے کہ مرزا بھی تو غیر مقلد تھا نا,
پرانا رشتہ ہے.
اور شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ تحفہ اثنا عشریہ میں جہاں مقاعد شیعہ کا ذکر کرتے ہیں, وہاں یہ لکھتے ہیں کہ تقلید پر سب سے پہلے شیعہ ہی برسا کرتے تھے. تقلید کا انکار شیعوں سے انہوں نے لیا ہوا ہے, وہ بھی غیر مقلد ہیں, یہ بھی غیر مقلد ہیں. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا, اور بھی کوئی آئٹم بم ہو تو لے ہیں, اچھی بات ہے, کھل جا لوگوں کے سامنے. حیرانی کی بات ہے, بستی رحمت پورا کے دستخط ہیں, وہیں آخر میرا داماد آباد ہے, ادھر کوئی وہاں سے لکھا ہے شفاولہ غازی آباد کا رہنے والا ہے جس کی تصدیق ہے, اور جھوٹ لکھا ہے کہ میں رحمت پورا میں رہتا ہوں. برکت علی وہ ٹھیک ہے رحمت پورا میں رہتا ہے, لیکن میرے داماد سے لکھوا کے لے آؤ کہ میں غیر نکل دوں, پھر تو بات ہوگی. بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے, اہل سنت والجماعت بزرگوں نے لوگوں کو اسلام دیا ہے. کیا دیا ہے؟
اسلام.
قرآن دیا ہے, احادیث لا کر دی ہیں, اللہ کے نبی کے معجزات سنا سنا کر کافروں کو مسلمان کیا ہے. ہمارے بزرگ باکرامت بزرگ گزرے ہیں, اور انہوں نے دلائل سے یہ کام کیا ہے. وہ ابو لہب کے بیٹے بتا بھاگے کرتے تھے جا کر کے, جی میں طلاق دیتا ہوں. یہ ابو لہب کی تقلید. اس طرح بیٹیوں کے بارے میں کچھ کہنا صرف ان کے مذہب میں امام ابو حنیفہ کی تقلید شرک ہے. امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے عیسائیوں سے بدتر ہیں, لیکن ابو جہل کی تقلید, وہ بھی گئے تھے نا بھاگ کر کہ ہم میدان مار آئیں گے. کیوں بھائی؟ ابو جہل کے بیٹوں نے, ابو لہب کے بیٹوں نے جا کر اللہ کے نبی کو بیٹیوں کی وجہ سے ستایا تھا یا نہیں؟ اس سے اسلام کا جھوٹ ہونا ثابت ہو گیا, نہیں ہوا نا؟ تو بھائی دلائل کی بات ہے, آئیں آپ دلائل کی دنیا میں بات کریں, دلائل کا جواب دلائل سے دیں, ورنہ ایسی بہت سی باتیں ہمارے پاس بھی ہیں لیکن ہم ان کو پسند نہیں کرتے. تو ہمارے بزرگوں نے لوگوں کو اسلام سکھایا, اور انہیں نمازی بنایا, انہیں نمازی بنایا. یہاں ایک رسالے کی بات اور رہ گئی ہے. ایک طرف تو مقلد جانور ہے, عیسائی سے بدتر ہے, مرزائی سے بدتر ہے, حرام زیادہ ہے, سوشلزم کے برابر ہے, اور پھر یہاں دو بزرگوں کو بطور گواہی پیش کیا ہے. ایک حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, ایک حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ بھی مقلد ہیں, انہوں نے خود لکھا ہے بنیت الطالبین میں, امادن اللہ علی مذہب احمد ابن حنبل. اللہ تعالیٰ ہمیں, اللہ تعالیٰ مجھے امام احمد بن حنبل کے مذہب پر موت دے. کیوں بھئی؟ مذہب کی نسبت کن کی طرف کی؟ انہوں نے اپنے امام کی طرف. اسی کو یہ سارا کفر شرک لکھ رہا ہے نا. اور ایک دھوکہ یہ دیا ہے کہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں اہل سنت لکھا ہے, ان کو انا للہ و انا الیہ راجعون. انہوں نے سنے غور سے, غنیت الطالبین میں ایک باب باندھا ہے تبلیغ کا بیان. کیا نام ہے باب کا؟ وہاں اہل سنت والجماعت کا ذکر کیا ہے, چار جماعتوں کا, حنفی چافی مالکی قطن غیر مقلدین کا نام ہی نہیں لیا. اور یہ لکھا ہے کہ یہ چاروں مذاہب جو ہیں یہ حق ہیں, یہ ایک دوسرے سے ان کا لڑنا اچھا نہیں. لیکن انہوں نے غیر مقلدین کا تو ذکر ہی نہیں کیا, یہ کہیں ہوتے تو پھر تھا نا. اور یہ کہا ہے اس رسالے والے نے, وہ صرف اس پر دھوکہ دے رہے ہیں کہ انہوں نے اصحاب الحدیث کا لفظ لکھا ہے. سنیے, اہل قرآن کا لفظ بھی ترمذی ابو داؤد میں موجود ہے, لیکن قرآن کے ماہر کے معنی میں, حدیث کے منکر کے معنی میں بالکل نہیں. انگریز کے دور سے پہلے یہ لفظ ہماری کتابوں میں موجود ہے اہل قرآن، لیکن اہل قرآن کا معنی کیا تھا؟ جو قرآن پاک کا ماہر ہو. انگریز کے دور میں اہل قرآن کا معنی بنایا گیا منکر حدیث. اسی طرح اہل حدیث، اصحاب حدیث، یہ ہماری کتابوں میں محدث کے معنی میں ہے. ایک علمی طبقہ ہے ہمارا اہل سنت والجماعت کا. کبھی بھی منکر فقہ کے بارے میں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا. انگریز کے دور میں اہل حدیث اور اصحاب حدیث کا لفظ جو ہے یہ منکر فقہ کے معنی میں بنا لیا گیا. اس معنی میں یہ لفظ پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا، نہ حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے استعمال فرمایا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ جو زبان سے نماز کی نیت کرے وہ بدعتی، کہتے ہیں نا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو زبان سے نیت کرے یہ مستحب ہے. یہ کہتے ہیں تین طلاقوں کے بعد بیوی کو گھر رکھا جا سکتا ہے. پیران پیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تین طلاقوں کے بعد بیوی کو گھر رکھ لینا یہودیوں کا مذہب ہے. ان کا ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں انہوں نے ناجی قرار دیا ماشاءاللہ. کہتے ہیں کہ یہودیوں سے رافضیوں نے چرا لیا، اور رافضیوں سے چوری کا مال تھا نا، اب یہ لیے پھرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں گردن کا مسا مستحب ہے، اور یہ کہتے ہیں بدعت ہے، چرا چلا دیا کہتے ہیں. تو ان کی بہت سی باتیں ہیں. وہ کہتے ہیں حج کے لیے جاؤ تو نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کے لیے بھی جاؤ. یہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت سے جانا شرک اور رسوم جاہلیت سے ہے. یہ عرف الجادی میرے ہاتھ میں ہے. اور اگر کوئی وہاں چلا جائے تو حضور کے روضہ اطہر کو گرا کر زمین کے برابر کر دینا واجب ہے. یہ ہے ان کی مدینے اور مدینے والوں سے محبت. اور لوگوں کے سامنے ڈھڑورا پیٹا کرتے ہیں. تو حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے ان کا کہیں ذکر نہیں کیا. دیکھیے اس میں اپنے آپ کو محمدی لکھا ہے نا. آپ بنیت الطالبین کھول لیں جہاں فرقوں کی فہرست دی ہے، این دوز کی فرقے جو 72 لکھے ہیں ان کے این درمیان میں فرقہ محمدیہ لکھا انہوں نے. حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ. ہاں ویسے ایک جگہ ان کا ذکر ملا مجھے بنیت الطالبین میں، وہ میں آپ کو بتا دوں. پہلے ذرا ان کی پہچان تو آپ کو ہو گئی ہے نا کہ یہ کسی کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. ہمارے تبلیغی جماعت والے بیچارے بھائی گلی گلی دروازے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ لوگوں کو لاتے ہیں کہ آؤ بھی نماز پڑھیں. یہ جب مسجد میں آ جاتے ہیں یہ ان کے کپڑے پھاڑنے آ جاتے ہیں، تمہاری نہیں ہوتی کرتی. 100 وزوں سے ڈالیں گے، 100 وزوں سے. تو اب یہ آپ یہی کچھ ان کی کرتوت دیکھ رہے ہیں نا. اب اس کو سامنے رکھ کر دنیا سے فیصلہ لے لیں. حضرت پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا فیصلہ ہم بتاتے ہیں، میں دیکھوں گا کون غیر مقلد مانتا ہے. تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اوپر سرخی لکھی ہے شیطان کا بیان. کیا سرخی ہے؟ اس کے نیچے لکھتے ہیں گنیت الطالبین میں کہ ایک دن شیطان نے اپنی دم اپنی دوبر میں داخل کی. اپنی دم اپنی دوبر میں داخل کی. یہ تجربہ اس نے کیا. غیر مقلدین کی مشہور کتاب نزول الابرار کے صفحہ 41 پر لکھا ہے، لو ادخل ذکرہ فی دوبر نفس ہی فلا غسل علیہ. ترجمہ میں نہیں کرتا.
مل گیا شجرہ
جی،
شجرہ سب مل گیا.
خیر اس نے یہ کیا. ترجمہ بعد میں پوچھ لینا کسی سے، مسجد ہے اس کا احترام ہے. تو اس نے 6 انڈے دیے، ان انڈوں سے بچے اس کے نکلے، چوتھے انڈے سے جو بچہ نکلا اس کا نام حدیث ہے. کیا ہے؟ دیس. سمجھ آئیے نا. حضرت پیران پیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی ڈیوٹی لگی ہے لوگوں کی نمازوں کے بارے میں وسوسے ڈالنے کا. یہ بنیاد الطالبین میں موجود ہے. میں اپنے غیر مقلد دوستوں سے کہا کرتا ہوں, آپ گنیا پڑھ کر کہتے ہیں جی حنفی ایسے ویسے, کیا فائدہ گنیا پڑھنے کا اگر آپ نے اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھا کہ ہم کیسے. میں نے حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے آئینے میں آپ کو چہرہ اپنا اپنا تمہارا دکھا دیا ہے. تو اب آپ, میں نے وہ جیسے چور کا کھرا ہوتا ہے نا, وہ میں نے دکھا دیا ہے, تلاش آپ کر لینا کہ وہ کون ہے جس کا کام ہی رات دن یہ ہے کہ لوگوں کی نمازوں کے بارے میں بس اسے اس کے دل میں پیدا کرتے رہنا کہ بھی تیری نہیں ہوتی, تیری مکروہ ہے, تیری نماز خراب ہے, تیری ناقص ہے, تیری یہ کہ تو گئی ہے تو گئی ہے تو گئی ہے. یہ ترجمہ خداج کا ترجمہ ماسٹر یونس صاحب کار بھی کہنے تو گئی تو گئی تو گئی. تو خیر یہ اسی طرح شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام لے کر دھوکہ دیا ہے. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے صاف الفاظ میں لکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت چار ہی ہیں, حنفی شافی مالکی حنبلی, ان چاروں کے علاوہ اگر کوئی اور ہے تو وہ بدعتی ہے. پھر لکھتے ہیں کہ جو شخص, الانصاف میں فرماتے ہیں, جو شخص اس علاقے میں ہو, یہاں نہ کوئی شافی ہے نہ مالکی نہ حنبلی, واجب علیہ, اس پر واجب ہے کہ ان یقلد ابا حنیفہ, تا وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرے.
نعرہ تکبیر.
اس علاقے میں شاہ صاحب فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, اس علاقے میں جس نے حنفیت کو چھوڑا فقد خلا ربقت الاسلام من عنقہ. یہاں تو اسلام اور حنفیت کو وہ مترادف قرار دے رہے ہیں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, اور یہ لکھتا ہے کہ حنفی اور جانور مترادف. آپ اندازہ لگائیں نام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا. کون شاہ ولی اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ؟ روضہ اقدس پر حاضر رہے. فرماتے ہیں عرفنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی مذہب الحنفی طریقت انیقت وہو اوفق المذاہب بالسنت. اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجھے زیارت ہوئی. فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ, انہوں نے فرمایا کہ ولی اللہ سب سے پیارا اور ستھرا مذہب حنفی ہے اور سب سے زیادہ سنت کے موافق یہی.
نعرہ تکبیر اللہ اکبر حنفیہ
زندہ باد
امام اعظم ابو حنیفہ
زندہ باد.
تو بہرحال ہمارے بزرگوں نے اسلام سکھایا, مسلمان کیا کافروں کے, انہیں نماز بھی سکھائی جو ہم آج پڑھتے ہیں. ایک ہزار سال تک یہاں کوئی جھگڑا نہیں تھا اس مسجد میں, کیونکہ سب اہل سنت والجماعت تھے, حنفی مسلک سے تعلق رکھتے تھے. ٹھیک ہے کہ ہمایوں کے دور میں شیعہ حضرات یہاں آ گئے, لیکن ان سے ہمارا جھگڑا جو ہوتا تھا وہ کہاں ہوتا تھا؟ کہیں گلی میں تازیہ پر سال کے بعد. یہ دوست جو آ گئے انگریز کے دور میں پیدا ہوئے, تو انہوں نے ہماری مسجد میں فساد پیدا کر دیا, مقدی کو امام سے لڑا دیا, بیٹے کو باپ سے لڑا دیا, شاگرد کو استاد سے لڑا دیا, اور کسی جگہ اتفاق نہیں. وضو میں لڑائی ہے, تم گردن کا مسا کیوں کرتے ہو؟ نماز میں لڑائی ہے, تم بے نماز ہو, تمہاری نماز نہیں ہوتی. ایک ہزار تک یہاں کے سارے مسلمان بکرے کا گوشت کھاتے رہے, بھیڑ دمبے کا کھاتے رہے, قربانیاں کرتے رہے, لیکن ان لوگوں نے آ کر کہا کہ کچھکما بھی حلال ہے. کچھوا اور بجو وہ قبریں اکھاڑنے والا وہ بھی حلال ہے اور گو بھی حلال ہے یہ عرف الجادی میں سب کچھ لکھا ہوا ہے اور خدا جانے کلفیاں کس کس چیز کی بنا لیتے ہیں وہ تو خیر اس کتاب میں آپ کو بہت سی باتیں مل جائیں گی اس لیے میں زیادہ یہ باتیں نہیں بتاتا آپ کتاب میں پڑھیں تو اب ہمارے ساتھ ان کا جھگڑا یہ ہو گیا کہنے لگے نہ تمہارا ایمان صحیح نہ تمہاری نماز نہ تمہارا جمعہ صحیح نہ تمہاری عید درست نہ تمہارا جنازہ درست اب یہ رات دن چیلنج بازی کرے ہمارے مساجد اور مدارس پر آ کر اشتہار چشمہ کرے ہمارے جلسوں میں اٹھ اٹھ کر سوال کرے اور کون کرے دیکھیے مرد سامنے آیا کرتے ہیں ان کا کوئی مولوی تو سامنے آتا نہیں روپڑی کے بعد بھیجتے ہیں کسی دکاندار کو یہ گنیری فروش آیا ہے جی ایک یہ جی پان فروش مجتہد ہے ہمارا یہ سگریٹ فروش مجتہد ہے جن کو نہ اردو ہے نہ عربی ہے اور ان کو صرف ایک بات سکھا کر جلسے میں بھیجا جاتا ہے حضرت شکایت فرما رہے تھے کہ آپ نے وہاں اٹھ کر بولنا ہے بس تمہاری کاروائی ہم نے لکھ لی کہ ہو گیا تمہارا کام پورا ہو گیا شور کرنا اور اگر آپ اس سے پوچھ لینا کہ وضو کی سنتیں کتنی ہیں تو اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں نماز کے واجبات کتنے ہیں وہ جہانیہ میں میں تقریر کر رہا تو یہی جملہ میرے منہ سے نکل گیا کہ نماز کے واجبات کتنے ہیں مولانا محمد یعقوب صاحب فرمانے لگے کہ ان کے ہاں تو واجب کا درجہ نہیں ہوتا آپ نے خام خواہ یہ سوال کر دیا میں نے کہا یہ تو لکھا ہے کہ مستثنی واجب ہے آپ کہتے ہیں درجہ نہیں ہے کون کہتا ہے درجہ نہیں ہے یہ عرف الجادی صفحہ 207 پر لکھا ہے کہ واجب ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ درجہ ہی کوئی نہیں ہے ان کے یہاں درجہ تو ہے لیکن وہ آپ کو بتاتے نہیں تو بہرحال ہمیں یہ تو حق ہے میں نے نہ اس وقت کہا تھا نہ اب کہتا ہوں کچھ نہیں میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ عیسائیوں سے بدتر ہیں یا مرزائیوں سے بدتر ہیں نہ یہ میرا مسلک ہے یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ ان کی کتاب سے سنایا وہ دوسری بات ہے جیسے تحفظ ختم نبوت والے غلام احمد قادیانی کی گالیاں سنا جانا چاہتے تو صبح سارے قادیانی کہا دیکھو جی رات مولوی گالیاں دیتا رہا ہے وہ گالیاں مولوی کی نہیں تھی مرزا صاحب کی تھی یہ جو کچھ میں نے سنایا ہے یہ پروفیسر عبداللہ صاحب کا ہے جو کچھ بھی ہے میں نے کوئی فتویٰ ان کے متعلق آپ کو نہیں بتایا ہاں یہ تو مجھے حق ہے کہ میں آپ لوگوں کو اپنے دوستوں کو اپنا مسلک سمجھا دوں اب جو انہوں نے مسائل لڑائی کے لیے بنا رکھے ہیں ان میں ایک مسئلہ تو وہی قرات خلف الامام کا ہے مسائل پر خلف الامام عجیب بات یہ ہے کہ اس پر ان کے تقریباً میرے ساتھ 5-6 مناظرے ہو چکے ہیں اس مسئلے پر 3 دفعہ تو حافظ عبد القادر صاحب روپڑی سے مناظرہ ہوا آج کل چونکہ نئے نئے غیر مقل مولوی الا بخش صاحب بنے ہوئے ہیں ملتان والے ان کا اتنا جوش ملتان سے کتابیں اٹھا کر ڈیرہ غازی خان پہنچے اب اپنی جماعت کو کارروائی تو بتانی تھی کہ میں ڈیرہ غازی خان گیا ہوں وہاں جب ہم نے کہا کہ لائیے آپ چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو بھیجتے ہیں خود کیوں نہیں آتے سامنے تو پھر حضرت سامنے نہیں آئے اور یہاں ملتان میں آ کر کہہ دیا کہ میں گیا تھا امین تیار نہیں ہوا دیکھیے جھوٹ بولنا جو ہے یہ کسی مذہب میں بھی جائز لیکن غیر مقلدین کے ہاں فرض ہے یہاں ایک اشتہار میں نے دیکھا جامپور میں یہ پچھلے وہاں مولانا بھی تھے صاحب کہ کہ ضلع مظفر گڑھ میں کلر والی کے قریب قاری حفیظ سے مولوی امین کو شکست ہوئی ہے. حالانکہ جو تاریخ وہاں لکھی ہوئی ہے اس تاریخ کو میں منڈی بہاؤدین تھا تقریر پر, میں یہاں تھا ہی نہیں سرے سے کلر والی میں. لیکن جو لوگ مکے والوں پر جھوٹ بولتے ہیں وہ رسال انہوں نے اشتہار شائع کیا ہوا ہے نا, مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علماء کا, جید علماء کا موقعانہ فیصلہ, اور دست کس کے ہیں؟ نور اللہ شاہ کے, وہ جو مرتدوں کا نائب امام ہے, بدیع الدین پیر جھنڈے کے, عبد الغفار حسن لکھا ہے مدرس بالمسجد نبوی, اور مسجد نبوی فیصلہ آباد میں ہے کیونکہ وہ حکیم اشرف کے مدرسے کا مدرس ہے نا, اور لکھا ہے عبد البکیر المدرس بالمسجد الحرام مکہ مکرمہ, مکہ مکرمہ ان کا یہ خان پورا آپ کا کٹورا کیونکہ عبد البکیر وہاں رہتا ہے. تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مکہ مکرمہ ان کا یہ خان پورا آپ کا کٹورا کیونکہ عبد الوکیل وہاں رہتا ہے. تو جو مکہ کے علماء پر جھوٹ بولتے ہیں اب جناب وہ اشتہار شائع کیا ہے کہ ضلع مظفر گڑھ میں عبد الحفیظ کے مقابلے میں امین بھاگ گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. خیر تو یہ اس قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے جو ہیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوا کرتے, نہ کبھی ہم نے اس کی پرواہ کی ہے. مجھے کوئی کہے تو میں کہا کرتا ہوں کہ بس ان کو ایک بات کہو کہ جو بھاگا ہوا ہوتا ہے اسے لانا بڑا مشکل ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے نا, اور جو جیتا ہوا ہوتا ہے اسے لانا آسان ہوتا ہے. آپ اس جیتے ہوئے کو لائے میں آ جاتا ہوں.
بہت
اعلی وقت بیچارہ موضوع پر دست کرنے سے بھاگ گیا ملتان میں, یہ ملتان کے ساتھی بیٹھے, اب بھی ایک کٹ لے کر بھیجی میں نے پڑھی ہے, اس میں لکھا ہے کہ تم ثابت کرو گے مجتہد کی تقلید اور میں یہ کہوں گا کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم لازم, اللہ رسول کے سوا کسی اور کا حکم لازم نہیں. دیکھو جھگڑا تو مجتہد پر ہے نا, اس سے ہی معلوم ہوا کہ اس کے پاس مجتہد کی تقلید کی مذمت اور برائی کے لیے کوئی دلیل نہیں. اب منکرین حدیث سے ہمارا جھگڑا رسول پر ہے نا, تو واضح ہے کہ یہ مسئلہ لکھا جائے, ہم ثابت کریں گے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر و تشریح جو ہے عملی تفسیر قرآن کی یہ حجت ہے. منکر حدیث یہ لکھ کر دے گا کہ میں ثابت کروں گا کہ رسول کو قرآن کی تفسیر کا حق نہیں. موضوع تو ہوا نا, لیکن وہ اگر یہ کہے کہ کسی کو حق نہیں, اور یہ تو انصاف کی بات ہے نا, اسے ہم حق دیتے ہیں تو تقلید مجتہد کے بارے میں جو تیرا حکم ہے لکھ, ہم اس پر رائے زنی نہیں کریں. لیکن جو ہمارا مسلک ہے وہ تو ہم نے لکھنا ہے نا, یہی ہے نا, وہ ہمیں لکھنے دے. کہتا نہیں جی جو میں کہتا ہوں. اب یہ کیا کہتے ہیں جو سن لیا آپ نے کہ یہ نبی کو نہیں مانتے, جھگڑا تو یہ ہے نا. تو بہرحال ایک ہزار سال سے اس علاقے میں جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں سب ان کو صحیح سمجھتے تھے, ان دوستوں نے آ کر یہ شور کر دیا. میں نے اہل سنت والجماعت اور لفظ اہل حدیث کی موجودہ دور کی اصطلاح میں جو ہے اس کا فرق کرتے ہوئے دو تین باتیں یہاں عرض کی تھی. ایک یہ کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں, حدیثیں کئی جھوٹی بھی ہیں, حدیثیں کئی ہو سکتا ہے جو آدمی آج اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتا ہے وہ کسی جھوٹی حدیث کے پیچھے لگا ہوا ہو, لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں. نوح بن عصمت ایک شخص گزرا ہے بالکل امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے پہلے امام ابو حنیفہ کے بعد, وہ کہتا ہے میں نے کئی ہزار حدیثیں جھوٹی بنائی ہیں. ان سے پوچھا کس لیے بنائی ہے؟ اب اس کے ذرا ذہن سنیں. کہتا ہے لوگ فقہ حنفی پر عمل کر رہے تھے, میں نے امام ابو حنیفہ پر رحمت اللہ علیہ کی فقہ کے خلاف کئی ہزار جھوٹی حدیثیں بنائی ہیں اور لوگوں میں مشہور کر دی ہیں. اب دیکھیے حسد کتنا ہے. جھوٹی حدیثیں. اسی طرح میں نے یہ فرق بیان کیا تھا کہ بہت سی حدیثیں منسوخ ہے, سنت کوئی بھی منسوخ نہیں. میں نے مثال پہلی بات کی یہ دی تھی کہ یہ جو کہا کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز بھی رفع دین کے ساتھ پڑھی ہے, یہ اللہ کے نبی پر جھوٹ ہے. میں نے بتایا تھا کہ اس کا پہلا راوی شیعہ ہے. تذکرۃ الفاظ میں لکھا ہے رافضی خبیث. دوسرا عبد الرحمن بن قریش محدث سلیمانی فرماتے ہیں کذاب, جھوٹا ہے اور جھوٹی حدیثیں بناتا ہے. تیسرا راوی عبد الرحمن بن قریش نا عصمت بن محمد انصاری محدثین کہتے ہیں کذاب یزع الاحادیث, جھوٹی حدیثیں بنانے والا تھا. دیکھو میں جس حدیث کو جھوٹی کہہ رہا ہوں دلائل سے ثابت کر رہا ہوں نا. یہ کیا کہتے ہیں میں چلا جاؤں گا نا کہیں جی ساری حدیثیں جھوٹی پڑھ کے گیا ہے, بس ساری حدیثیں. یہ نہیں, جتنی میں روایات پیش کروں ان پر اسی طرح جرا کر کے بتاؤں کہ اس کا فلاں راوی جھوٹا ہے, فلاں کذاب ہے, فلاں دجال ہے, فلاں پر یہ جرا ہے کہ وہ جھوٹی حدیثیں بنایا کرتا تھا. اگر اس صرف یہ کہہ دیا جائے کہ وہ جو کچھ بیان کر کے گیا ہے جھوٹ بول کر گیا ہے تو منکرین حدیث تو تم سے بڑے اچھے رہے, وہ ساری حدیثوں کو جھوٹا کہتے ہیں. تو میں نے مثال عرض کی تھی حضرت زید بن ارکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمازوں میں بات چیت جائز تھی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہودی اور عیسائی ان کے شریعت میں نماز میں بات جائز تھی, جب تک اسلام کا اپنا کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تھا تو پہلی شریعت پر عمل جاری رہتا تھا. اس لیے صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ایسی حدیثیں آپ کو ملیں گی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ذوالیدین سے باتیں کی, حضرت فاروق اعظم سے باتیں کی. لیکن اس کے بعد آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین, تو اب نماز میں بات کرنے سے روک دیا گیا کہ خاموش رہو. خاموش رہنے کا کیا مطلب؟ اونچی بات نہ کرنا, آہستہ آہستہ کر لیے کرنا, یہی معنی ہے نا؟ نہیں. کیا مطلب؟ جب بات کو سے روک دیا گیا, وہ پہلے جو آپس میں بات کرتے تھے ذرا اونچی کرتے ہوں گے نا تاکہ دوسرے کو سنے, کرتے تھے نا. اب کوئی کہے کہ صرف اونچی بات کرنے سے روکا گیا ہے, آہستہ جائز ہے, تو یہ مسئلہ صحیح ہے؟ معلوم. تو یہ یاد رکھنا کہیں فاتحہ میں یہ شور نہ ہو جائے. خیر اسی طرح اب وہ حدیثیں تو ہیں, کوئی آپ کو وہ حدیث سنائے تو آپ کہیں گے کہ یہ حدیث ہے سنت. ہم اہل سنت والجماعت ہیں, ہم نے اس آیت اور ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے جو اس کے بعد آخری زمانے تک جن پر عمل جاری رہا. اسی طرح آپ نے سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے, اب کس طرف ہم پڑھتے ہیں؟ فولِ وجہ کا شطر المسجد الحرام. یہ حکم موجود ہے نا قرآن میں, کوئی حافظ صاحب ہیں یہاں؟ یہ آیت کس بارے میں ہے؟ فولِ وجہ کا شطر البیت المقدس. تو آخر حضور کیوں کرتے تھے ادھر منہ؟ اس لیے کہ وہ پہلی شریعت کا مسئلہ بھی باقی تھا. اب یہ حدیثیں بخاری مسلم میں موجود ہیں, ہم ان پر ان کو مانتے ہیں کہ حدیثیں ہیں، لیکن عمل بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے کرنے والی حدیثوں پر ہے، وہ حدیث ہے سنت نہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کانت بنو اسرائیل اذا قرات ائمتهم جاوبوهم، بنی اسرائیل میں جب باجماعت نماز ہوتی تھی تو امام صاحب بھی خدا کی کتاب پڑھتے، تورات اور پیچھے مقدی بھی پڑھتے، امام بھی زبور پڑھ رہا ہے مقدی بھی پڑھ رہے ہیں، امام بھی انجیل پڑھ رہا ہے مقدی بھی پڑھ رہے ہیں۔ اسلام کا جب تک اپنا کوئی حکم نازل نہیں ہوا تو اسلام میں بھی یہی مسئلہ رہا۔ حضرت محمد ابن کعب فرماتے ہیں، اللہ کے نبی بسم اللہ پڑھتے، پیچھے صحابہ بسم اللہ پڑھتے، اللہ کے نبی سورۃ فاتحہ پڑھتے، پچھلے صحابہ بھی سورۃ فاتحہ پڑھتے، اللہ کے نبی کوئی اور سورۃ پڑھتے، صحابہ بھی وہ سورۃ پڑھتے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقر اللہ لہٰذہ الامت، اللہ تعالیٰ کو زیادہ عرصے تک اس امت کے لیے یہودیوں کی ریس اچھی نہیں لگی، امت تو میرے آخری نبی کی ہو اور مسئلہ وہی یہودیوں والا چلتا رہے۔ کہ پھر کیا ہوا، فنزلت واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اب یہودیوں کی شریعت والا مسئلہ ختم، اب کیا ہوگا کہ جب بھی تمہاری نماز باجماعت ہو، واذا قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے، کون پڑھے؟ ابن عمر فرما رہے ہیں کہ امام پڑھے، فاستمعوا له وانصتوا، کون خاموش رہے؟ مقدی خاموش رہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، امام کہاں سے قرآن پڑھنا شروع کیا کرتا ہے؟ آہستہ بولیں آپ، سورۃ فاتحہ سے۔ تو جہاں سے قرآن پڑھنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں، وہ حکم پہلی شریعت کا تھا، وہ باقی نہیں رہا۔ یہ کون بیان فرما رہے ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں، شجاع آباد میں یا کروڑ پکے میں، روپڑ میں یا امرتسر میں؟ مدینہ منورہ میں۔ کہاں؟ صحابہ موجود ہیں، تابعین موجود ہیں، ایک صحابی اور ایک تابعی بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا۔ ہم اب میرا اور میرے دوست کا جھگڑا تو اسی بات پر رہ گیا۔ میں کہتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سامنے قرآن نازل ہوا، ان کے جبریل آ رہے ہیں، اور آپ کے سامنے تو کبھی کبوتر بھی نہیں آسمان سے اترا، حضرت جبریل ان کے سامنے آتے ہیں، اللہ کے نبی کو قرآن دے کر جاتے ہیں، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ کے نبی اپنے شاگردوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں۔ میرا یہ کہتا ہے، اللہ کے نبی نے مدینہ کی مسجد نبوی میں بیٹھ کر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھایا، لیکن عبداللہ بن عمر کو قرآن سمجھا نہیں سکے، معاذ اللہ، نہ نبی سمجھا سکا، نہ ان کا شاگرد عبداللہ بن عمر سمجھ سکا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر مسجد نبوی میں مدینہ منورہ میں بیٹھ کر صحابہ کے سامنے، تابعین کے سامنے قرآن کی غلط تفسیر بیان کر جاتے ہیں، لیکن پروفیسر عبداللہ بہاولپوری جو سارے حنفیوں کو مرزائیوں اور عیسائیوں سے برتر کہتا ہے، ہم تو اس پروفیسر کی مانیں گے، یہ کہتا ہے کہ یہ آیت کافروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب مسئلہ آپ کے سامنے ہے، ہم اللہ کے نبی کے شاگرد کی تفسیر بیان کریں یہ نہیں مانتے، یہ کہتے ہیں ان کو چھوڑو، پروفیسر عبداللہ کی مانو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ عبداللہ بن عباس کو کتاب اللہ کی صحیح سمجھ عطا فرما، دعا بھی ہے قرآن پڑھا بھی دیا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا قبول ہو گئی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ، میں بھی کئی دفعہ قرآن پاک کی تفسیر ان سے پوچھتا ہوں. حضرت فاروق تو ان کی تفسیر کو مان لے، حضرت عثمان مان لے، حضرت علی ان سے پوچھ لیں. انہوں نے حرم شریف میں بیٹھ کر، مسجد حرام میں بیٹھ کر، خانہ کعبہ میں بیٹھ کر صحابہ کو، تابعین کو جو تفسیر پڑھائی، غیر مقلد کہتا ہے کہ یہ تفسیر غلط ہے. عبداللہ بن عباس حرم شریف میں بیٹھ کر قرآن کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، لیکن حافظ عبداللہ روپڑی روپڑ میں بیٹھ کر جو تفسیر بیان کر رہا ہے، ہم عبداللہ بن عباس کی بیان کردہ تفسیر کو نہیں مانتے، ہم تو عبداللہ روپڑی کی بیان کردہ تفسیر کو مانیں گے. کون عبداللہ روپڑی صاحب؟ وہی جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ثناء اللہ صاحب اسے ملحد کہتے ہیں. کون عبداللہ روپڑی صاحب؟ اپنی کتاب اہل حدیث کے امتیازی مسائل میں اتنا بڑا جھوٹ لکھا ہے، لکھتا ہے کہ آمین کے ساتھ مسجد گونج جانے والی حدیث دار قطنی میں ہے اور دار قطنی نے اسے حسن کہا، بیہقی میں ہے، بیہقی نے اسے صحیح کہا، مستدرک حاکم میں ہے اور حاکم نے کہا کہ یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. یہ اتنا بڑا جھوٹ ہے، نہ یہ حدیث دار قطنی میں ہے، نہ یہ حدیث سنن کبری بیہقی میں ہے، نہ یہ حدیث مستدرک حاکم میں ہے. اگر کوئی غیر مقلد ماں کا لال اٹھے اور ان تین کتابوں سے مجھے یہ حدیث دکھا دے، اس کے پہلے راوی سے لے کر آخری لفظ تک ایک ایک ہزار روپیہ رکھ کر میں انعام دینے کو تیار ہوں. جو روپڑ میں بیٹھ کر اتنے بڑے بڑے جھوٹ اللہ کے نبی پر اور اتنے بڑے بڑے محدثین کے متعلق لکھ دیتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تفسیر پسند نہیں، ان کا بیان قرآن کی تفسیر جو بیان فرمائی ہے وہ غلط ہے، لیکن عبداللہ روپڑی کی ہم تو بات مانیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد اعظم کوفہ میں بیٹھے ہیں. کون سی مسجد؟ وہ مسجد جہاں 1700 صحابہ نے نماز پڑھی ہے، جن میں 70 بدری صحابہ ہیں، اہل 120 بیعت رضوان والے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھ کر آیت کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے قرات، فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی تھی، اس آیت نے آ کر روک دیا. اما آن لکم ان تفہموا وان تاکلوا، تمہارے ہوش ٹھکانے ہیں یا نہیں؟ اس آیت کے آنے کے بعد بھی تم پیچھے پڑھنے کا تلاش کر رہے ہو، لیکن غیر مقرد یہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عبداللہ بن مسعود جن کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے چار سندے دی. پہلی قرآن کی سند صحیح بخاری اٹھا کر دیکھو، اس میں حضور فرما رہے ہیں کہ چار لوگوں سے قرآن سمجھو، پہلے نمبر پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو حدیث تمہیں ابن مسعود سنائے اس کو مان لو اور سچا سمجھو، مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو. حدیث کی سند دی ہے، تیسری سند بخاری شریف میں موجود ہے. فرماتے ہیں اگر میں کسی کو بغیر کسی صلاح مشورے کے امیر اور خلیفہ چننا چاہوں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پورے پورے اہل ہے. اور چوتھی سند ان کو فقہ کی دی ہے، اللہ کے نبی تو چار سندیں دے رہے ہیں، اور غیر مقلد کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ لال اور چہیتا شاگرد چار سندوں کا مالک 1700 صحابہ کے سامنے بیٹھ کر جھوٹ بیان کر رہا ہے. معاذ اللہ، اسے قرآن نہیں آتا، قرآن اگر آیا ہے تو ڈیرہ غازی خان کی عبداللہ کو آیا ہے، فیصل آباد کی عبداللہ کو آیا ہے، شیخ اوپر کی عبداللہ کو آیا ہے. ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیان کردہ تفسیر جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سمجھی وہ نہیں مانتے، ہم تو عبداللہ شیخو پوری کی مانیں گے. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں بیٹھے ہوئے یہی تفسیر بیان فرما رہے ہیں اور 12 تابعین یہی تفسیر بیان فرما رہے ہیں. اب اس کے مقابلے میں نے حافظ عبد القادر صاحب روپڑی سے, پیر بدیع الدین شاہ صاحب سے اور ماسٹر یونس سے, ان لوگوں سے میں نے یہ کہا کہ میں نے 4 صحابہ 12 تابعین سے تفسیر بیان کی زائد کی, آپ صرف 1 صحابی اور 2 تابعین سے یہ اٹھ کر سنا دیں انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ آیت قرات خلف الامام کے بارے میں نازل نہیں ہوئی. اگر کوئی شخص یہ سنا دے تو میں اس روایت کے ایک ایک لفظ پر 1,000 روپیہ رکھ کر انعام دینے کو تیار ہوں. نہ حافظ عبد القادر روپڑی نے ڈبر شکر گنج ضلع بہاول نگر میں کوئی ایسی روایت سنائی, نہ میرپور ضلع فیصل آباد میں سنائی, نہ گجرات میں سنائی. میں نے یہی ایک مطالبہ کیا تھا لیکن حافظ صاحب کے ذمے آج تک میرا یہ قرض ہے. میں بار بار غیر مقلد دوستوں کو کہا کرتا ہوں حافظ عبد القادر صاحب کو کہو کہ یہ میرا قرض چکا دے, ایسا نہ ہو کہ اس کے جنازے پر یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہو کہ قرض کا قرض دار کا جنازہ جائز بھی ہوتا ہے یا نہیں. آؤ اسے کہو کہ ایک ایسی حدیث سنا, لیکن اس کے پاس ہو تو سنائے. میں تو یہی کہتا پھر رہا ہوں, مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سکی نہیں, مانا کہ تم حسین ہو پر دل کے سکی نہیں, عاشق کے ایک سوال کو پورا نہ کر سکے. یہ کھڑے ہو کر سٹیج پر کہہ دینا, توبے میں فرما رہے تھے حضرت صاحب میں عرش پر مناظرہ کر سکتا ہوں, عرش پر میں فرش پر مناظرہ کر سکتا ہوں, میں زندوں سے مناظرہ کر سکتا ہوں, مردوں سے کر سکتا ہوں. لیکن میں نے ایک مطالبہ کیا اس کو پورا نہیں کر سکے. پھر جب میں نے ایسی آیت قرآن سے پیش کی میں نے ایک مطالبہ یہ کیا دوسرا کہ دیکھیے اگر آپ کے پاس ایسی کوئی روایت نہیں تو یہ اصول کی بات ہے, آپ ایک آیت ایسی اٹھ کر پڑھ دیں جو اس آیت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآن کے بعد نازل ہوئی ہو. کب نازل ہوئی ہو؟ اس آیت کے بعد. اور صرف ایک صحابی اور 2 تابعین نے یہ کہا ہو کہ اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا منع تھا, اس آیت سے پہلے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی جائز نہیں تھی, اس آیت نے آ کر مقدی پر فاتحہ پڑھنی فرض کر دی ہے. ایک صحابی صرف یہ بیان کر دے, ایک صحابی. لیکن آپ یقین جانے قرآن حدیث کا زیادہ نام لینے والے, میں نے بار بار مطالبہ کیا ہر جگہ کیا, اب بھی مولوی علی بخش اور قاری حفیظ آ رہے ہیں ان سے مطالبہ کر رہے ہیں, ایک ایسی روایت پیش کر دیں قرآن پاک کی آیت کی تفسیر میں, اس آیت کے بعد کی وہ آیت ہو اور یہ ہو کہ اس آیت سے پہلے پیچھے نہیں پڑھتے تھے اور اس آیت نے آ کر حکم دیا کہ اب اگر کوئی فاتحہ نہ پڑھے گا تو وہ بے نماز ہے, اس کی نماز باطل اور بیکار ہے. لیکن یہ پیش نہیں کر سکیں گے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں.
نعرہ تکبیر نعرہ اعظم مولانا محمد امین صاحب کاروی زندہ باد.
دیکھیے جس کے پاس قرآن حدیث ہو وہ کبھی چھپاتا ہے؟ میں ملتان گیا, پہلے یہاں آیا, جہاں جاتا ہوں رکے بہت لکھتے ہیں, میں کہتا ہوں کہ قرآن کی یاد بھی لے کے بھیجو, یہ جو میں حدیث مانگ رہا ہوں لے کر بھیجو, کبھی نہیں لے کر بھیجو کبھی. میں بار بار کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس سے مسئلہ پوچھا جائے وہ پھر نہ بتائے تو اس کے منہ میں آگ کی لگام دی جائے گی, تو خدا کا خوف کرو
ایسی حدیث ہے تو لاؤ دنیا کو دھوکہ نہ دو. وہ کس دن کے لیے چھپا کر رکھی ہے آپ نے حدیث؟ دنیا میں یہ دعویٰ کہ ان حرفیوں کے پاس تو جی کوئی چیز نہیں, یہ تو فقہ کو مانتے ہیں, فقہ کو, اور کبھی یہ بتاتے نہیں کہ فقہ ہے کیا. کبھی یہ بھی بتایا فقہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں صرف قرآن والے مسائل ہیں, حدیث والے نہیں. حدیث میں صرف حدیث والے اجماع امت کے مسائل درج وہاں, اور اجتہادی مسائل درج. فقہ وہ علم ہے جس میں قرآن کے مسائل بھی, سنت کے مسائل بھی, اجماع امت کے مسائل بھی, اور اجتہاد کے مسائل بھی. جس نے فقہ پر عمل کیا اس نے قرآن پر بھی عمل کیا, اس نے سنت پر بھی عمل کیا, اس نے اجماع امت پر بھی عمل کیا, اس نے اجتہادی مسائل پر بھی عمل کیا. اس کے علاوہ فقہ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں. وہ یا قرآن کا مسئلہ ہوتا ہے, یا سنت کا ہوتا ہے, یا اجماع امت کا ہوتا ہے, یا اجتہاد ہوتا ہے, اور کوئی پانچویں قسم وہاں نہیں ہوتی. تو بہرحال میں نے یہ آیت پیش کی. ایک حدیث کا ترجمہ کر دوں مختصرا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما جعل الامام لیتم به, امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی تابعداری کی جائے. اذا کبر الامام فکبروا, جب امام اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو. پہلا جملہ کیا ہے؟ امام کس لیے ہوتا ہے کہ اس کی, یہ اس پر نکتہ چینیاں کی جائیں, جی تابع داری کی جائے نا اس کی. آپ دیکھیے, آپ نے ابھی شاہ کی نماز باجماعت پڑھی, جو اگلے مسئلے پر تھے ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کے امام نے کس کی عبادت کی ہے؟ جی, اور آپ نے اللہ کی بات کی ہے نا. اگر آپ جماعت کے علاوہ خدا کو سجدہ کرتے کتنے سجدوں کا ثواب ملتا؟ ایک کا. اگر امام کے پیچھے اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں جہاں جمعہ نہیں ہوتا, صرف جماعت ہوتی ہے پانچ وقت, تو کتنی نمازوں کا ثواب ملتا ہے؟ اگر جامع مسجد میں جا کر پڑھیں پھر 500 نمازوں کا. کتنا؟ آپ نے جب گھر نماز پڑھی سجدہ کسے کیا؟ اللہ نے. کتنے سجدوں کا اجر دیا؟ اور جب آپ نے جامع مسجد میں نماز پڑھی سجدہ کس کو کیا؟ اللہ تعالی نے. کتنے سجدوں کا اجر دیا؟ اب دیکھیے, عبادت خدا کی ہے, وہ بھی امام کے پیچھے کی جائے تو 500 درجے شان بڑھ جاتا ہے. تو یہ امام کا شان کون بڑھا رہے ہیں؟ اچھا, اگر آپ امام کے پیچھے ہوں, امام ابھی رکوع میں ہے, آپ سجدے میں چلے جائیں, ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ آپ نے خدا کو سجدہ کرنا ہے. قرآن یہ کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, جلدی کرو نیکی میں. تو آپ بھائی جلدی سجدے میں چلے جائیں نا, اللہ تعالیٰ سجدہ قبول کر لیں گے. بھائی خدا کو سجدہ آپ کر رہے ہیں, کیوں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے؟ امام کی اتباع سے خارج ہو جائیں تو سجدہ قبول نہیں, اللہ بھی نہیں فرماتے. تو مسئلہ تقلید یہ, جس پر یہ سارا شور ڈالا ہوا ہے کہ عیسائیوں سے بہتر, مرزائیوں سے بہتر, وہ ہے یہ. جیسے نماز با جماعت میں امام بھی خدا کی عبادت کرتا ہے اور مقتدی بھی خدا کی عبادت کرتا ہے, کرتا ہے نا. کبھی بھی آپ کے دل میں یہ وسوسہ نہیں آیا کہ امام خدا کی بات کرتا اور ہم اپنے امام کی کرتے ہیں؟ کبھی آیا یہ وسوسہ؟ اب کوئی آدمی پہلے یہ جھوٹ بنائے, پہلے یہ جھوٹ بنائے کہ باب العلوم کی مسجد میں یہاں کا امام خدا کو سجدہ کرتا ہے اور یہاں کے مقتدی اپنے امام کو سجدہ کرتے ہیں, اپنے امام. پھر اس جھوٹ کی بنیاد پر آگے چلے کہ دیکھو یہ خدا سے بھی کٹ گئے, کیونکہ سجدہ تو امام کو کر دیا, یہ رسول سے بھی کٹ گئے, یہ سب سے کٹ گئے, تو یہ ساری اس کی بات ایک جھوٹی ہے, پروپیگنڈا ہے نا. یا اس میں کوئی صداقت ہے؟ آپ کے دل میں کبھی بھول کر بھی کبھی وسوسہ آیا کہ میں سجدہ اپنے امام کو کر رہا ہوں؟ یہی مسئلہ تقلید ہے. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اللہ کتاب و سنت پر عمل کرتے تھے. کس پر؟
کتاب و سنت.
اور ہم بھی کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں, لیکن ان کے پیچھے پیچھے ان کی رہنمائی میں. کیا کسی کی رہنمائی میں کتاب و سنت پر عمل کر دینا کفر ہے؟ شرک ہے, حرام ہے, بدعت ہے, عیسائیت سے بدتر ہے, مردائیت سے بدتر ہے, سوشلزم کے برابر ہے؟ نہیں ہے نا. حرام زیادہ ہونا ہے معاذ اللہ. تو دیکھیے ان لوگوں کے فتوے خدا جانے کہاں سے نکل نکل کر آ رہے ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے, جب کوئی تقریر ہو جائے تو پھر روتے ہیں, جی ہمیں یہ کہا گیا. ہم تو کہتے ہی کچھ نہیں, پھر کہتے ہیں دیکھو جی ہم تھوڑے ہیں, یہاں ہم تھوڑے ہیں, یہ اب زیادہ ہے نا, اس لیے بات کرتے. تو بھائی چھوٹا تھوڑے جو ہو نا چہرے کسی. مولانا جلندری رحمت اللہ علیہ ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے, میں سنا لوں ذرا آپ کی طبیعت بھی احساس ہو جائے. ایک زمیندار کے پاس ایک اونٹ تھا اور ایک بکری تھی. اس نے دونوں کو ایک جگہ چارہ ڈال دیا. اب بکری نے یہ سوچا کہ یہ تو دو چار نوالوں میں سب کچھ کھا جائے گا تو میں بھوکی رہ جاؤں گی, اس کو کسی کام پر لگاؤ. وہ اونٹ تھا تو بڑا تھا بیچارہ بھولا بھالا. یہ کہنے لگی امو جان آپ کی عمر کتنی ہے؟ اب اونٹ نے پہلے 1.5 میل تو اوپر آہستہ آہستہ گردن اٹھائی. میں پروں دا پرار دا ادو اگلے سال دا. یہ جواب دے کر وہ پھر انتظار میں رہا کہ شاید کوئی دوسرا سوال پوچھنا ہو اس نے ابھی. اور ادھر بکری جناب کھا رہی ہے پھڑا جلدی جلدی. اس نے کچھ انتظار کیا پھر سوچا نہ صحیح. وہ جب گردن نیچے لایا چارے کے قریب لایا تو خیال آیا کہ میں بھی تو پوچھ لوں تیری عمر کتنی. اور پوچھنے لگا کہ بکری تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ جناب پہلے سے زیادہ تیز مونچھ رہ کے پروں دی پرار دی ودوں اگلے سال دی, پروں دی پرار دی ودوں اگلے سال. جب اونٹ دوبارہ گردن نیچے لایا تو وہ چارہ ختم ہو گیا. تو یہ ہمارے عوام چونکہ بولے ہیں نا, اس لیے شرارت بھی خود کرتے ہیں اور چیختے بھی خود ہیں. حالانکہ میں نے کبھی کوئی فتویٰ ان پر نہیں لگایا. عیسائیوں سے بہتر کہنا تو بڑی بات کی بات ہے نا. کبھی میں نے پہلی تقریر میں بھی نہیں کہا تھا, اب بھی نہیں کہتا کہ تمہاری نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. مجھے کیا, میں تو اپنے دوستوں کو بتا رہا ہوں کہ ہماری نماز الحمدللہ ہو جاتی ہے. کیوں بھائی, یہ کوئی گالی ہے؟ اپنی ساتھیوں کو یہ کہہ دینا کہ ہماری نماز صحیح ہے, یہ تو کوئی گالی نہیں. تو خیر حضور فرماتے ہیں اذا کبر الامام فکبروا, جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, اور جب امام قرآن پڑھے تم خاموش ہو جاؤ. امام کہاں سے قرآن شروع کرتا ہے؟ اگر صرف اتنی حدیث ہوتی تو مسئلہ پھر بھی صاف, لیکن آگے حضور فرما رہے ہیں کہ جب امام غیر المغضوب علیہم والضالین پڑھے تو تم آمین کہہ لو. تم آمین کہہ لو. اب اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت کی تفسیر سمجھا دی. وانتا و اذا قرئ القرآن, جب قرآن پڑھا جائے. کون پڑھے یہ وضاحت نہیں تھی. حضور نے فرمایا اذا قرأ الامام, جب امام پڑھے. وانتا فاستمعوا له وانصتوا, توجہ کرو اور خاموش رہو. حضرت کون؟ فرمایا مقدم. اذا قرأ فانصتوا, حضرت کون سی صورت کے بارے میں؟ یاسین میں ہم امام یاسین پڑھے ہم خاموش رہے یا تغابن پڑھے ہم خاموش رہے. فرمایا کہ اس طرف تکبیر تحریمہ ہے, تکبیر تحریمہ کے بعد اس طرف آمین ہے, آمین سے پہلے جو سورت امام نے پڑھنی ہے تم نے خاموش رہنا ہے. آمین سے پہلے کون سی سورت امام پڑھتا ہے؟ سورت فاتحہ پڑھتا ہے. ان کی مسجد میں کون سی سورت پڑھی جاتی ہے؟ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا. تو بھائی اب اس میں کوئی شک ہے مسئلے میں؟ جی ہاں, آپ لوگوں کے لیے تو شک نہیں, لیکن جو مناظرے کے پیدرے جانتے ہیں ان کے شک بہت زیادہ ہوتے ہیں. ایک چودھری صاحب آئے بی بی سے کہنے لگے کہ کل سیب دودھ گرم کر کے رکھنا, کہ خیر ہے کل مناظرہ ہے. کیا مناظرہ ہے؟ مناظرہ اس بات پر ہے کہ گائے کے سینگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بی بی پوچھنے لگی کہ چودھری صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ میں کہتا نہیں ہوتے. سکھا کہ وہ مناظرہ تو کل ہوگا نا, لیکن آخر اللہ نے آپ کو عزت دی ہوئی ہے, کل آپ وہاں بے عزت نہ ہوں. میں پوچھتی ہوں کہ وہ گائے ہماری کھڑی ہے اور وہ گدی کھڑی ہے؟ گائے کے سینگ ہیں گدی کے. آپ گدی اور گائے کا فرق پہچان لیتے ہیں ان دونوں کو یا نہیں پہچانتے؟ کہ تو پاگل ہے جی, پاگل کیسے, کل آپ کو وہ دکھا دیں گے کہ دیکھو گروں ایک اور دو تو کیا کرو گے؟ کہ وہ ایک ہاتھ میں ایک سینگ دیں گے اور ایک میں دوسرا. میں کہہ دوں گا ہے ہی نہیں. وہ کہنے لگی کہ پھر آپ ماشاءاللہ پورے مناظر ہیں, عرش فرش تک کر سکتے ہیں مناظرہ, آپ کو کون ہرا سکتا ہے عبدالمجید؟ میں نے حافظ عبد القادر صاحب کے ایک ہاتھ میں تکبیر تحریمہ دے دی, ایک میں آمین, اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب یہ تکبیر تحریمہ کے بعد اور آمین سے پہلے جو سورت امام نے پڑھنی ہے وہ مقدی نے, لیکن حافظ صاحب کہنے لگے کہ فاتحہ نہیں ہے. فاتحہ نہیں ہے. میں نے کہا اچھا, اللہ کے نبی تو ان پڑھوں کو سمجھانے کے لیے تشریف لائے تھے, انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے غیر المغضوب علیہم, کوئی حافظ صاحب ہے یہاں؟ بھئی یہ سورت یاسین کی آیت ہے یا تغابن کی ہے؟ جی کسی اور سورت میں تو نہیں آتی؟
اسلامک وائس ڈیجیٹل ساؤنڈ اسٹوڈیو پاکستان میں اسلامک ریکارڈنگ کے لیے منفرد ادارہ. تلاوت حمد و نعت, نظمیں اور تقاریر ڈیجیٹل اسٹوڈیو میں, اور دینی اجتماعات کی اسٹوڈیو کوالٹی میں ریکارڈنگ اور آڈیو کیسٹس کو سی ڈی میں کنورٹ کروانے کے لیے معیاری ادارہ اسلامک وائس. رابطہ کے لیے پوسٹ باکس نمبر 1503 نشاط آباد فیصل آباد, فون نمبر 0333 6525 3700.